الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير هاشمي مكرمي بشير النذير هاشمي مكرمي عطوف رؤوف من يسمى بأحمد مجلس ہے یہ کیسی جمی محفل ہے یہ کس کی لگی مجلس ہے یہ کیسی جمی محفل ہے یہ کس کی لگی جلسہ ہے معراج النبی بلغ العلا بکماله جلسہ ہے معراج النبی بلغ العلا بکماله آئے ہیں کتنی دور سے آئے ہیں کتنی دور سے اور مجلس بھری ہے نور سے آئے ہیں کتنی دور سے اور مجلس بھری ہے نور سے اور جلوہ ہے گویا طور سے کشف الدجا بجماله جلوہ ہے گویا طور سے کشف الدجا بجماله بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله اپنوں نے بھی دشنام دی تکلیف غیروں سے سہی اپنوں نے بھی دشنام دی تکلیف غیروں سے سہی ہنس ہنس کے ایزائیں سہی حسن الجمیع اور خصالہ ہنس ہنس کے ایزائیں سہی حصل الجميع خصاله اقدوم الدنيا میں مچی ایک دھوم دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی ایک دھوم دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی پڑھ لو درود اے امتی صلوا علیہ وآلہ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں، آج آپ کی یہ مجلس ایک خاص موضوع پر رکھی گئی ہے، یعنی بلغ الاولا بکمالہ. یہ خاص سبجیکٹ دیا گیا ہے اور اس پر آپ حضرات کو جمع کیا گیا ہے. حقیقت میں چونکہ یہ بلغ الاولا کے اشعار حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اس لیے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تھوڑا سا تعارف بھی ہمیں ہو جانا چاہیے. اگرچہ یہ کوئی شیخ سعدی کی لائف اور سیرت پر مجلس نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک مخصوص خاص ان کا یہ شعر بلغ الاولا، اس کے معنی، اس کا مطلب اور اس کی مقبولیت، یہ اصل ہمارا موضوع ہے کہ ان اشعار کو اس قدر بڑی مقبولیت کیوں نصیب ہوئی. اور اس سے آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ میں نے برسوں سے اپنی عادت رکھی ہے کہ ہر واعظ کو میں بلغ الاولا ہی سے شروع کرتا ہوں. اس کی بھی ایک وجہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو کیوں انتخاب کیا گیا ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے درجے کے مصلح اعظم بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے، اور بڑے ماہر تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے دینیات میں آپ کو ایک خاص مہارت اور ملکہ عطا فرمایا تھا. کلام و سخن کے اندر بہت اونچا پایا رکھتے تھے. ان کی زندگی ایک عجیب زندگی ہے، کہیں اگر کوئی دیکھے ان کی زندگی سمجھے گا کوئی بہت بڑے شجاع اور بہادر ہے اور لڑوئے ہیں، کہیں دیکھے تو سمجھے گا کوئی بہت بڑے مباحث ہیں مناظر، اور کہیں سمجھے تو دیکھے کہ بہت بڑے صوفی ہیں اور گوشہ نشین. ان کی زندگی میں عجیب و غریب قسم کے حالات ان کو پیش آئے ہیں، اور وہ سارے حالات اور واقعات کو انہوں نے اپنے کلام میں جمع کر دیے. گلستان اور بوستان ان کی مشہور تصانیف جس نے بہت بڑی مقبولیت حاصل کی ہے، اور اخلاق اور تجربات بہترین اس کے اندر پیش کیے ہیں بڑے اچھے انداز میں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کلام بلغ الاولا یہ کلام جب فرمایا تو اس کلام کی مقبولیت بہت بڑی ہوئی. لوگوں میں تو خیر ہوئی، آج جا بجا دیکھیے مسلمانوں کے مکان میں اس کے تغرے آپ دیکھیں گے، مساجد میں، مدارس میں، مکانوں میں. اس کی مقبولیت کیوں اس قدر زیادہ ہوئی؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس لیے کہ یہ بلغ الاولا کی نظم عقائد عالم حضور پرنور تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں سے ایک سعدی نے لکھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظم کو بہت پسند کیا. تو حضور کی زندگی میں تو تھی نہیں کہ چل بھی پیش کیا جائے. حضرت حسان رضی اللہ تعالی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور کے شاعر، اور وہ کلام پیش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ کی حیات میں. آپ ان سے فرمائش کرتے تھے اور وہ اشعار پڑھتے جاتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داد دیتے جاتے، احسنت واللہ، احسنت واللہ، صدقت واللہ، اور بڑے خوش ہوتے اور حضرت السلام کو بہت دعائیں دیتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم عین ہو بے روح الامین, آپ نے دعا دی حضرت حسان کے شعر پر, داد دی کہ اللہ روح الامین سے ان کو مدد پہنچا, کہ روح الامین کے قلب کے اندر ڈال دے. خصوصاً قریش کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب دینے کے لیے, اور قریش جو برائیاں کرتے تھے, جو ہجوم کرتے تھے, اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ کو پیش فرمایا. تو ایک تو وہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما ہوتے تھے اور حضرت حسان اپنا کلام سناتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو کر داد دیتے اور دعائیں دیتے تھے. مگر یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد کا واقعہ ہے. شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نظم لکھتے ہیں اور اس کی مقبولیت اتنی ہوتی ہے کہ بارگاہ ہے نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خود شیخ سعدی اس نظم کو سنا رہے ہیں, اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائش کرتے ہیں شیخ سعدی کو بلا کر کہ تمہاری وہ نظم سناؤ جو تم نے میری شان میں لکھی ہے. بس کیا پوچھ رہا پھر شیخ سعدی کا, بڑی خوشی کے ساتھ بڑی فرحت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں بارگاہ نبوت میں اور وہ اپنی نظم خود وہ پڑھ کر سناتے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوم جھوم کے سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. یہ ہے چیز, آپ تو حیات النبی اور آپ کا خواب تو سچا خواب ہے. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ دربار لگا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں, اچھے اچھے علماء ہیں اور محدثین تشریف فرما ہیں اور اچھے اچھے کلام کہنے والے, نظم میں اللہ کی حمد و ثنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت اور تعریفیں لکھنے والے سب موجود, جو پہلے زمانے میں گزرے ہیں عربی زبانوں میں فارسی زبانوں میں, ان سب کا مجمع ہے, سب حاضر ہے جس میں شیخ سعدی بھی ہیں. اور جب ساری مجلس بھر جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی اس مجلس میں شادی ہو تو ان کو بلاؤ, اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو بلائے جاتے ہیں. وہ سامنے آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ ان سے فرماتے ہیں کہ تمہاری بلغ الولا والے اشعار ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ رباعی سناتے ہیں اپنے انداز میں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مصرے پر جھوم رہے اور خوش ہو رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. یہ ہے چیز, اس کی مقبولیت دربار رسالت میں ہوئی ہے, یہ بہت کم کو نصیب ہوتی ہے. اچھے اچھے نعت خواہ, لیکن اس کی کیا سنت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ایک مصرے کو سنا ہے جو ہم پڑھتے ہیں, اور سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور جھوم جھوم کے آپ نے داد دی. ایسی اور بھی بعض کلام ہیں جن کو یہ مقبولیت نصیب ہوئی ہے. علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ, ان کو فالج گرا, تمام بدن رہ گیا, ہاتھ پاؤں رہ جاتے ہیں, فالج گرتا ہے, بڑے پریشان ہوئے. بہت بڑی بزرگ ہستی تھی, عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب فالج گرا تو بڑے مایوس ہو گئے, کیونکہ اب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے, نہ عبادت کا رہتا ہے, نہ دین کا رہتا ہے, نہ دنیا کا رہتا ہے. بہت علاج کیے, کیونکہ بہت بڑی ہستی تھی اس زمانے کی, اچھے اچھے ماہر طبیب سب خود بخود حاضر ہوئے, اور انہوں نے بہترین مجربات استعمال کی, پلانے کی بھی, مالش بھی کرنے کی, ہر اعتبار سے حرارت پہنچائی گئی, مگر ذرہ برابر فائدہ نہیں, کوئی فرق نہیں ہوا. یہاں تک کہ حکیم بھی مایوس ہو گئے اور آپ بھی مایوس ہو گئے, کب یہی مجھے قبر میں لے کے جائے گا یہ مرض. اسی مایوس عالم میں خیال آیا علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اب شفیع المذنبین اللہ کے پیارے حبیب جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ کیوں نہیں اختیار ہے؟
اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ پاک مجھے شفا دے دے تو کوئی بحث نہیں، اگرچہ مایوسی ہو جائے مگر شافی مطلب تو اللہ. تو ان کو خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کچھ کلام لکھو، یہ اللہ کو بڑا پسند. اسی طرح اللہ یہ راضی ہو جائے بس پھر قلم چلا دیں گے، فیصلہ کر دیں گے. اور حق تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ کے ذکر خیر سے تو بہت راضی ہو، اس سے زیادہ اور کیا پسند ہوگا. تو کلام الہی اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف، حمد و ثنا، آپ کی نعت، مگر صحیح مانا جس میں کوئی مبالغہ نہ ہو، کہ جس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خدا کے درجے کو پہنچا دیا جائے. جیسے بہت سے شاعروں نے ایسے کلام لکھے ہیں، بڑی دادیں پڑتی ہیں، جاہل لوگ داد دیتے ہیں، عالم کبھی داد دے اس کو تو کلیجہ جل جائے، تعریف کر دی اتنی بڑے ہاں ہاں ٹوٹ ٹوٹ پڑتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، لیکن در حقیقت تو توہین ہے، حضور کی روح ناراض ہو. جب تعریف اس طرح کی جائے کہ آپ کو اپنے درجے سے بڑھا دیا جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا ولا تو ترونی کما ترت الیہود والنصارى، خبردار مجھے اپنی حد سے اونچا مت کرنا جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے نبیوں کو اونچا کر کے کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے. یہودوں نے عزیر ابن اللہ کر دیا، حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے خدا کا بیٹا بنا دیا، گئی ایمان جہنم میں متفق محبت کے اندر، اور کوئی بات نہیں تھی، ان کو کوئی اللہ کی توہین نہیں کرنا تھا، مگر عزیر علیہ السلام کی محبت کے اندر اتنے بڑے کہ حد میں نہ رہے اور کہیں تو اللہ کا بیٹا رکھے کافر ہو. عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کے کمانڈات کو دیکھ کر بس ان کو کہہ دیا کہ صالح سے صلیبی خدائی، تین خدا بنا لیے، نعوذ باللہ اللہ بی بی مریم اور عیسیٰ، تینوں کو ایک درجے میں بٹھا لیے. دوسرا فرقہ نکلا اس نے کہا نہیں کافر ہو تم لوگ، عیسیٰ کو خدا بنا لے، مریم کو خدا بنا لے. انہوں نے کہا ابن اللہ، اللہ تو اللہ ہے اور یہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. کسی نے ایک خدا، کسی نے دو، کسی نے خدا بنا دیا، دو خدا بنا دیے، تین خدا بنا دیے، سب گئے کام، سب جہنمی ہو گئے، ناری ہو گئے محبت میں. اگر محبت میں حد سے آگے بڑھ جاؤ، کسی ولی کو نبی کے درجے میں پہنچا دو تو کوئی فائدہ کچھ نہیں ہوگا، ایمان میں خرابی آ جائے، ایمان میں شکل پڑ جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ نزل الناس علی منازلہم اور کما قال صلی اللہ، لوگوں کو اپنے اپنے رتبے پہ لگ، کسی کو اپنے رتبے سے بڑھاؤ گے خطا کھاؤ. اللہ اپنے درجے میں، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، علیہ تک ہمیں پیش ہے. انبیاء اپنے درجے میں، اپنے رتبے سے کسی کو اونچا بھی مت کرو اور گراؤ بھی مت، گرانے میں بھی عذاب، جتنا ان کا درجہ ہے اس سے نیچے گرا دیا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے کمالات تو سب سے بڑھ کر، میرے کمالات کا کیا پوچھنا ہے، خدا کے بعد اگر کوئی کمال اور بزرگی اور رتبے ہیں تو صرف آپ کے لیے، بعد از خدا بزرگ پہ یہ قصہ ہو، لہذا ضرور امت اس میں خطا کھائے گی. اس لیے آپ نے وفا سے پہلے صاف سمجھا دیا کہ لا تو ضروری میری حد سے زیادہ اوپر مجھے مت لے جانا، میری حد میں مجھے رکھنا. یہود اور نصارہ اس اطراع کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، دال ہو گئے اور حق سے ہٹ گئے. بعض لوگ حد میں نہیں رہتے اور ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ اب اللہ میں رسول میں کیا فرق ہے، خالی بیچ میں میم کا فرق ہے بس، وہی محمد وہی احد، اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں لوگ پھڑ جاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ چیز رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہیں. خیر، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کلام لکھا، علامہ ابو سیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات بھر دیے اس کے، آپ کے کمالات اور آپ کی سیرت اور آپ کے معجزات سب کو انہوں نے نظم میں لکھا، عربی زبان میں ہے، مگر اس طرح سے لکھا کہ کسی کو پتا نہیں، کیونکہ تو بیچارے فارغ میں پڑھو کیا لکھ سکتے ہیں، وہ ہاتھ بھی چلے گی، ہاتھ اٹھے بھی نہیں. تو اپنے کسی شاگرد کو یا اپنے کسی بیٹے کو پاس بٹھاتے تھے اور خود ایک ایک شعر بولتے جاتے تھے، جیسے بناتے جاتے تھے اور وہ لکھتا جاتا، مگر اس طریقے سے کہ کسی کو پتا نہیں، وہ جانے اور وہ لکھنے والا جانے. اس طرح سے پوری نظم انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسالے کی شکل میں پوری بنا لی جس میں سارے معجزات اور سارے حالات آ گئے. جب وہ مسودہ بن کے تیار ہو گیا تو آپ کے سرانے ہی رہتا تھا, کسی کو دیا نہیں, آپ کے سرانے کو لکھ کر وہیں رکھ دیا جاتا تھا, پورا ہو چکا ہے. جب ختم ہو گیا تو کیا دیکھتے ہیں, انہوں نے پورا وہ چاہے ایک دفعہ پھر خود پڑھا اور اس کے وسیلے سے دعا کہ اللہ تیرے حبیب کا ذکر خیر تو اس کے صدقے میں مجھے شفا دے. لا شفا الا شفا ہو, بس شفا تو تیری شفا. رات کو سوتے ہیں دعا پڑھ کر, وہ قصیدہ پڑھ کر, اور خواب میں آتے ہیں حضور فرحوم کا کار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نتیجے کو حضور خواب میں آ جائے, مجلس میں نور ہی نور ہے, روشنی ہی روشنی, خوشبو ہی خوشبو ہے. ابھی اٹھنا چاہتے ہیں حضور کو دیکھ کر, مگر کیسے اٹھے, پڑے ہیں بےچارے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر بڑھتے چلے آ رہے ہیں ان کی طرف, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر احرام کی طرح چادر لپیٹ رہا, چادر مبارک اتاری اور ان کے بدن پر وہ چادر اڑا دی سر سے لے کے پیر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور بشارت دے دی کہ جاؤ میرے لب نے تمہیں اس تمہارے قصیدے کی برکت سے شفا بخش. خواب دیکھا, بڑے خوش ہوئے, شکریہ ادا کیا. اب جب صبح اٹھے برابر الحمدللہ کوئی رگ میں کہیں نہیں رہا, چادر مبارک سر سے پیر تک اڑا دی, جیسے اٹھے پوری شفا ہے, کسی چیز میں ذرہ برابر کوئی اثر نہیں. سیدھے بیٹھے ہو گئے, چلنے لگے, گھر والے سب حیران کی کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف سے آئے, میرا کام بن گیا. مگر یہ کسی کو پتا نہیں کہ یہ قصیدہ ہے, وہ تو پیران رکھا ہوا, کسی کو پتا نہیں, گھر والوں کو بھی پتا نہیں, بس کہا اللہ کا حکم ہو گیا, میرا کام بن گیا. چنانچہ اب صبح میں چلے مسجد نماز پڑھنے کے لیے, لوگ سب دیکھ کر حیران کہ یہ کیسے جا رہے ہیں, تو اب ان کا جنازہ نکلنا چاہیے تھا, یہ کیسے چل رہا ہے. نماز مسجد میں سب دیکھ کر حیران, پر میں بس امر الہی ہے, خدا کا حکم ہو گیا, کچھ وہ ذکر نہیں کیا, بس اللہ کا حکم, اللہ نے مجھے شفا دے. اب واپس جب آ رہے ہیں تو راستے میں ایک بزرگ ملتے ہیں جن کو یہ بھی پہچانتے تھے, ان کے ہمارا سب تھے, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, وہ تمہارا قصیدہ سنائیے نا. ایسا قصیدہ کہ کیوں چھپاتے ہو, وہ قصیدہ جو تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا اور اس کی بدولت تم کو شفا ہوئی. مجھے تو سنا حیران جگہ, خدا کے بندے کسی کو پتا نہیں, ابھی تک نہ میں نے اس کو کسی ذکر کیا ہے نہ کہیں پڑھا گیا ہے, میں نے لکھا ہے, میں نے سرانے رکھا ہے, صرف میں نے پڑھا ہے, تم ان کو کیسے معلوم, کیسے معلوم, کیا سناؤں, کہاں سے شروع کیا ہے, کہاں سناؤ. امن تذکر جیران بذی سلام, یہی تو آپ کا پہلا مصرع ہے, حیران رہے. امن تذکر جیران بذی سلام مزجت دمعا جرا من مغلۃ بدم محبت الریح من تلقاء کاظمۃ. ان کو حیران کو پتا کے بندے نے کہاں سے لیا, جب میں نے کسی کو نہیں پڑھا نہ پڑھایا نہ سنا نہ سنایا, تجھے کیسے معلوم. پر میں پورا قصیدہ میں نے سن لیا ہے, تمہارا پورا اول سے آخر تک پورا قصیدہ سن لیا ہے. ارے بھائی بتاؤ اسے کہاں سے سن لیا, میرے سنانے سے چرا لے گا کیا ہوا. فرمایا کہ نہیں, آج رات کو دربار لگا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجلس بھری تھی, اور حضور پاک صلی اللہ بہت خوش ہے, بہت خوش ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ بھائی وہ بوسیری کا قصیدہ سنا دا, تمہارے نام سے کہا بوسیری کا قصیدہ سناؤ, تو ایک شخص برابر کھڑا ہو گیا, تمہارا قصیدہ تمہارے سرانے ہے مگر وہاں اس کے پاس موجود ہے. اور سارا قصیدہ تمہارا اوپر کو سنا رہے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کے داد دیے جا رہے ہیں. ایک ایک شعر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی. اب یہ قصیدہ کتنا مبارک, ہزاروں قصیدے ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ قصیدہ کہ جو حضور نے کانوں کان سنا ہے اور جس کے ایک ایک شعر کو منظور کیا ہے اس کی مقبولیت کیا کچھ نہ ہوگی. اس کا نام ہے قصیدہ بردہ. بردہ عربی میں کہا جاتا ہے چادر کو. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں چادر اڑا دی تھی اس لیے اس کا نام ہی قصیدہ بردہ کے چادر والا قصیدہ. اس کی چادر محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی, سید المرسلین کی چادر, تو نام ہی اس کا ہو گیا قصیدہ بردہ. ابھی موجود ہے, دکانوں میں ملتا ہے, چھوٹا سا رسالہ ہے. تو اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت مبارک, اور پھر بزرگوں نے اس کو آزمایا, یہ تو ہو گیا اتنی بڑی مقبولیت کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور بردہ عنایت فرماتے ہیں اور شفا ہو جاتی, پھر کیوں مقبول نہ ہوتا. اور وہ قصیدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان و کان سنا ہے اور ہر ہر شہر پر آپ نے دادی اس کی صحت پر بھی کیا کرام, چنانچہ ہر زمانے کے اندر بزرگوں نے اس کو آزمایا ہے, ہر مصیبت کے وقت میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ٹال دیتے ہیں. بڑی بڑی آفتیں ٹل گئی, بڑی بڑی بیماریوں سے شفا ہو گئی. عاملین نے جو تعویذات وغیرہ کے عمل کرنے والے ہیں وہ اندھا بھی نہ ہو جاتا ہے. یقین چاہیے, عمل چاہیے خود کا بھی. اسی طرح سے مختلف امراض پر اس کے اشعار باقاعدہ عملیات میں استعمال ہوتے ہیں اور بڑی بڑی مصیبتوں کے وقت میں اس کو پڑھا گیا ہے. اس کا ختم بھی بڑا آسان ہے, آپ تھوڑی دیر کے اندر ایک مجلس کے اندر ختم کر سکتے ہیں, بہت لمبا چوڑا بھی نہیں. تو یہ قصیدہ چونکہ اس بنا پر بڑی مقبولیت اس کی ہوئی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑھا گیا اور آپ نے پسند کروایا, یہ ہے سب سے بڑی چیز. اس کے کچھ اشعار پھر آپ کو مل جائے گا, وہ مولانا مسجد کے یہاں بھی ہوگا شاید. بہت مقبول قصیدہ ہے, اس کے کچھ اشعار میں آپ کو سناؤں گا برکت کے طور پر کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک سے گزرے. اس کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے, من تذکر جیران بذی سلام مزد تو دمن جرام مخلط بدمی. فرماتے بس مدینہ طیبہ کے وہ سلم والی جھاڑیوں کی, وہ محبوب رب العالمین کی یاد مجھے خون کے آنسو رلا رہی, میرے آنکھوں سے خون نکل رہا ہے کہ وہ دیدار گنبد خضرا کا کب نصیب ہو. یہیں سے شروع کرتے ہیں, جب تمہیں کفارے سے پکڑا گیا اب تمہارا جنازہ نکلے گا, اب مجھے مدینہ منورہ کی وہ جھاڑیاں کب نصیب ہوں گی اور وہ گلزار مدینہ کب میں دیکھنا نصیب ہوگا. ہم اب بتری ہو من تلقائے کاظم دن, مدینہ منورہ کی طرف سے کیا خوشگوار خوشبو آ رہی ہے, ہوائیں چل رہی ہیں. واؤ مزل برقو فی الظلماء من عظمی, اور مدینہ کے عظم پہاڑ سے اندھیریوں کے اندر بجلیاں چمک رہی ہیں. ظلم تو سننا تمنا یز ظلام انسنت قدما ہو در انشتقت قدما ہو در ممورمی. فرماتے ہیں کہ ہائے ہماری کمبختی جنہوں نے اندھیروں کے اندر اجالا کر دیا, ہم ان کی سنتوں پر ظلم کر رہے ہیں کہ ان کی سنتیں ہم ترک کر رہے ہیں. سنت رسول ہم سے عمل نہیں ہوتا, بڑی پوچھ ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. جیسے اللہ کی الہیت کا تقاضا اس کے فرائض کو ادا کرنا ہے. اب تعالیٰ پوچھے گا میرے فریضے کیوں ادا نہیں کی, لیکن سنت رسول کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کا تقاضا ہے. جتنا عشق اور محبت زیادہ ہوگی اتنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی ہوگی اور اتنی حضور خوش ہوں گے. آپ کی سنتوں کے اتباع سے آپ خوش ہوں گے. اور آپ نے بڑی تاکید فرمائی, علیکم بسنتی, میری امت والوں, میری محبت والوں, میری سنتیں یعنی میرے اتوار, میرے طریقے, میری ہدایت اختیار کرنا. خبردار جو کافروں کی اداؤں میں چلے, طرز و تحریر, کھانا اور پینا, میل اور جول, بیاہ اور شادی, شاید خوشی اور غمی, اگر تم نے غیروں کے طریقے پر کی تو مجھ پر بڑا ظلم ہوگا. میری سنتوں کو اپناؤ ہر موقع پر, شادی پر, غمی پر, اور کھانے میں, پینے میں, دنیا کے ہر معاملے کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرو اگر تم قیامت کی بہتری چاہتے. ظلم تو سنت منا یز ظلام الہ,
انشتقت قدماه الدر من ورمی،
جنہوں نے ہمارے لیے راتوں کو اتنے بڑے بڑے قیام کیے کہ جس کی وجہ سے پیر مبارک پر ورم چڑھ جاتے.
بہت دیر تک آپ بیٹھ رہے ہو، پاؤں لٹکا کر پاؤں سل جاتے، جوتے نہیں آتے. سمجھ میرا جوتا بدلا گیا کیا ہو؟ کیونکہ بہت دیر کھڑے رہے یا بہت دیر بیٹھے پاؤں لٹکا کر جوتے تنگ ہو جاتے، پاؤں پہ ورم آ جاتے.
حضور رات کو اتنا اتنا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے. انہوں نے ہمارے لیے راتوں کو اتنے بڑے بڑے قیام کیے کہ جس کی وجہ سے پیر مبارک پر ورم چڑھ جاتے.
بہت دیر تک آپ بیٹھ رہے ہو، پاؤں لٹکا کر پاؤں سوج جاتے، جوتے نہیں آتے. سمجھ میرا جوتا بدلا گیا کیا ہو؟ کیونکہ بہت دیر کھڑے رہے یا بہت دیر بیٹھے پاؤں لٹکا کر جوتے تنگ ہو جاتے، پاؤں پہ ورم آ جاتے.
حضور رات کو اتنا اتنا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے.
اور تم سے اتنا نہ ہو کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر عمل کرو،
محبت کا دعویٰ کرو. پھر آپ کی ادائیں، آپ کی ادائیں تو وہ ہے جس کی بلائیں بھی ہے اللہ حضرت جل مجدہم.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی بلائیں لی ہیں، ایک ایک ادا پسند آ گئی. اسی لیے کہہ دیا کہ بس اب تمہیں ایک پیارا میں نے بنا لیا ہے اور اس کی ادائیں میرے رجسٹر ہو چکی ہے، یہ ادا لے کر آؤ اور میری رضامندی لے جاؤ. میرے پاس آ جائے، جو میرے حبیب کی ادا لے کر آئے گا میں اس پر قربان ہو جاؤں، اس کو نوازوں گا، اور میرے حبیب کی ادا کے خلاف ادا لے کر آیا وہ میرے دربار سے رانا جائے گا.
وشد من سغب اشاء هو توا، وشد من سغب اشاء هو توا، تحت الحجارت کشم مطرف الادمی.
فرماتے ہیں جس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر مانے،
کیوں؟ کوئی نہیں ملتا تھا، نہیں مانگ رہا تھا،
فقر و فاقہ، اور یہ زندگی آپ نے مانگ کر لی تھی امت کے لیے، یہاں تک کہ پیٹ پر پتھر مبارک باندھے جاتے تھے. اس قدر فقر و فاقہ جس نے امت کے لیے کیا ہے کہ میں یہ مشقت اٹھاؤں گا میری امت کے لیے آسانی ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی ایذائیں سہتے تھے، ہم تعالیٰ اتنا ہی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازتے تھے. پیارا حبیب امت کے لیے تو یہ تکلیفیں دورا جاتی رہی، امت کے لیے جہاں آپ نے رونا شروع کیا چل تیری امت کو اتنا دے دیا، ایک انعام دے دیا. پھر جہاں آپ نے کوئی فاقے شروع کیے، راضی رہے پیارے کھا لے، چل تو کیا کہتا ہے تیری امت کو، چلیے بھی دے دی. یوں آپ نے سب منظوریاں کرائی اپنی امت کے لیے. آہ امت کے لیے اس نے مصیبت جھیلی، آہ امت کے لیے اس نے مصیبت جھیلی، جس کا مرکب ہوا رف رف سا خدائی توسن. کہاں تو معراج میں وہاں چلے جا رہے ہیں کہ جہاں براق کے بھی پر جلنے لگے. براق جنت کی سواری تھی، مگر ایک مقام جب پہنچے جب بارگاہ رب العزت کے اور جلال رب العالمین اور تجلیات کے، تو براق کے پر جلنے لگے. براق نے بھی معافی مانگی کہ حضور اب مجھے چھوڑیے، اب میری برداشت نہیں. جبریل امین بھی پیچھے ہٹ گئے کہ اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بھی سوزت پرم. تو اب براق کے بھی پر جلنے لگے، براق بھی ہٹ گیا. اب رف رف آتا ہے بارگاہ رب العزت کی سواری، وہ فرشتہ، وہ رف رف پر جا رہے ہیں، اس کے سامنے براق کی رفتار بھی کچھ نہیں، اتنی تیزی سے وہ چلا جا رہا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، اللہ کے مقام میں، کہ وہ مقام ہے، مقام قاب قوسین ہے، وہاں براق کے بھی پر جل گئے، جبریل امین بھی پیچھے ہٹ گئے. بدو گفت سالار بیت الحرام، کہ حامل وحی برتر خرام، جو درد ہوتی مخلصم یافتی، نانم دے صحبت چرا تافتی. جبریل امین سے کہا جبریل تم کیوں پیچھے ہٹنے لگے؟ میں گفتا فرا تر مجالم نمان، دے مانم کے نہرو ہے بالم نمان، اب میرے بازوؤں میں پرواز کی طاقت نہیں. اگر یہ اکثر اے منہ برتر پرم فروغ تجلی بے سوزت پرم،
اس مقام پر جو ہے اور کہاں تو ادھر تمہارے لیے تکلیف ہے اور مصیبت اور ایذائیں ہیں.
آہ امت کے لیے اس نے مصیبت جھیلی، اور جس کا مرکب ہوا رف رف سا خدائی توسن.
تو وہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے صرف ہمارے تمہارے لیے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، اللہ کو اپنے پیارے حبیب کی تکلیف برداشت نہیں، تو حق تعالیٰ پھر آپ کو نوازتے تھے کہ چلو آپ کی امت کو یہ بھی دوں گا وہ بھی دوں گا، بس چلو چھوڑ راضی کرتے. یہ ایک طریقہ ہے، بچے کو جب مانگنا ہو ماں سے تو روتا ہے تو ماں دے دیتی یہ، پھر دوبارہ ہوگا تو یہ چاہیے تو وہ بھی دے دے، مانگنے کے لیے رو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے لیے روتے تھے، راتوں کو روتے تھے. ہم اس وقت رویا کرتے ہیں جب عالم سارا سوتا ہے، اس وقت روتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے اپنی امت، الہی امتی. جبریل علیہ السلام کیا بات کیا ہے، کیوں روتے ہو؟ بس امتی امتی، میری امت کے لیے کچھ کر، میری امت کی بہتری کے لیے. اتنا اتنا منوا لیا کہ کسی امت کے لیے نہیں تھا، اتنی منظوریاں کرا لی.
دوسری امتوں کو بھول میں بھی بغیر تھی. بھول کیوں ہوئی؟ پاکستان نہیں کھایا, بھول ہو گئی, نہیں معاف, معاف نہیں ہوتی, بھول معاف ہوتی. بھول پر بھی عذاب و سزا, خطا پر بھی عذاب و سزا. آپ کی امت کے لیے آپ نے رول کہا اللہ نے میری امت کو خطا اور بھول سے معاف کر دیا, یہاں تک کہ منظوری ہو گئی. اور فرمایا چلو آپ بٹھاؤ صحابہ کو اور پڑھو, یہ درخواست پیش کرو, میں منظوری دیتا ہوں. کبھی اوپر والا آفیسر مہربان کو خود بتاتا کہ دیکھو ایسی درخواست لے کر آؤ, میں اس پر سین کر دوں گا, سکہ مار دوں گا, تمہارا کام بن جائے گا. تو اللہ میں نے خود لکھوائی, یوں لکھوا لے کے لاؤ, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. تو حضور نے صحابہ کا بولو, حق تعالیٰ نے اوپر سے جواب دیا قد فعلت. حق تعالیٰ فرماتے قد فعلت, جاؤ میں نے منظور کر لی. تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میری امت پر سے خطا اور نسیان کو اللہ نے معاف کر دیا. رفع عن امتی الخطا والنسیان, خطا اور نسیان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی, جاؤ بڑا بھاری سے بھاری گناہ کر لو, مگر بھول چوک پر کوئی گناہ نہیں ہو. رفع عن امتی. پھر آگے آپ نے کہا کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا. بولو, صحابہ سے بولوایا اے اللہ اگلی امتوں پر جو تو نے سخت احکام دیے تھے ویسے ہم پر بدلا. یہ بھی تھا سخت سخت احکام. موسیٰ علیہ السلام کو قوم پر کیا حکم تھا معلوم؟ اگر بدن یا کپڑے پر پیشاب یا پاخانہ یا کوئی نجاست لگ جائے تو آپ اس کو سات سات دفعہ بھی پانی سے دھو کے بھی پاک نہ ہو. کپڑا تو خیر اتار کے پھینک دے انسان, چل بھی نہیں ناپاک ہوتا, نہیں پاک ہوتا تو, لیکن بدن کا چمڑا کہاں اتار کے پھینکنے جائے گا؟ بدن پر جان پر کیوں لگا؟ اب اتنا ٹکڑا کاٹ ڈال تو پاک ہو, دھونے سے نہیں پاک ہوگا. بلا یہ حکم تھا ان کے لیے کہ جو بدن پر بھی لگ جائے تو وہ بغیر دھونے سے پاک نہیں ہو, بلکہ اس کو کاٹ ڈالو. انگلی کو لگا خلاص انگلی کاٹ ڈالو, میں دھونے سے نہیں پاک ہوں. ران میں لگا ران کاٹ ڈالو, یہ حکم تھا ان کے لیے. اور ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی, ایک تین دفعہ دھو لو پاک ہو گئے. اتنے سخت احکام تھے ان کے لیے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ربنا ولا تحمل علینا اسرا, ایسے سخت احکام آپ مت ڈالیے جیسے اگلوں پر آپ نے ڈالے. فرمایا حضور سے جواب آیا قد فعلت, ہو جاؤ منظور, عرضی کرائی اور منظوری دے دی. پھر تیسرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, ایسے بھی نہیں کہ جو ہماری ہمت سے زیادہ ہو, کر تو سکے مگر ذرا بھاری پڑ جائے, ایسے احکام بھی نہ ہو. یہ بھی مانگ لی, امت کمزور ہے میری. واف عنا قد فعلت, جاؤ معاف کیا. واغفر لنا قد فعلت, جاؤ مغفرت بھی کر دی. ورحمنا قد فعلت, جاؤ میری رحمت بھی ہوگی. انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. قد فعلت. چنانچہ اس کے بعد جہاں بھی مقابلہ ہوا کفار کے ساتھ فتح ہی فتح, نصرت ہی نصرت. تو یہ چیز تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے تکلیفیں اٹھاتے تھے اپنی امت کی بہتری کے لیے. خالی خالی بھی اڑ جائے منہ بگا کے بیٹھے, بس اب کچھ لینا ہے, پھر ذرا پھر ناراض ہو گئے, ریسا گئے. جس کو محبت ہوگی وہ تو منا کے رہے گا, بھائی آج پھر کیوں ریسا ہے, آج کی پھر گم ہو گئے, نہیں بس مجھے تو یہ چاہیے, میں چل رہی ہوئے. اپنی امت کے لیے بار بار آپ روتے اور اللہ سے مانگتے, اللہ میں دیتے چلے جائے. تو وہ ہاں ورابدت الجبال الصم من ذهب ورابدته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فارا ايبا شممي. فرماتے ہیں سونے کا پہاڑ آپ کو للچانے لگا کہ میں پورا سونے کا بن جاؤں, اور آپ جتنا چاہے کار کار کے استعمال کیجیے. پھر کیا تھا تو کیوں مصیبت ہوتی, پھر فاقے کیوں ہوتے, صحابہ سبھی امیر ہو جاتے, بھر بھر کے دیتے, مگر نہیں, آپ نے بڑی ہی اس سے اپنے آپ کو بے نیازی بتلائی کہ مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے, مجھے تو خدا کی رضا چاہیے, فخر و فاقے کی زندگی چاہیے. اس لیے وہاں بھی آپ نے بالکل استغنا برتا اور اس سونے کے پہاڑ کو ٹھکرا دیا اور لات مار دی. کس کے لیے؟ امت کے لیے, کہ پھر عیش پرستی کے اندر وہ خدا کی عبادت نہیں ہوگی. جو غربت کے اندر, بھوک کے اندر, فاقوں کے اندر جو اللہ کی یاد ہوتی, غربت کے اندر خدا یاد آتا. دیکھیے ایک انسان اچھا ہے, تندرست ہے, نوجوان, تو کبھی بھولے سے اللہ کا نام نہیں نسلا دیتا. رات کو دیکھو تو کہیں گانے گا رہا ہے, کہیں سیٹیاں بجا رہا ہے, کیٹ کھیلیا کر رہا ہے, قہقہے لگا رہا ہے, یہ آوازیں آئی. لیکن خدا نہ کرے جو بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار کہ سارا بدن ٹوٹ رہا ہے, کسی کروٹ چین نہیں, تو رات کے دو بجے آپ کی آنکھ کھلے گی, اللہ وہ اللہ پاتے الفاظ کر رہا ہے وہ اللہ ایک ایک کروٹ پر اللہ کو یاد کر رہا ہے. بھولے سے بھی خدا کا نام نہ لے مگر پڑی ہے تو ہر کروٹ پر اللہ کا نام یاد لے رہا ہے. غربت میں انسان کو خدا کی یاد آتی ہے. اسی لیے تو اکبر نے کہا کہ ہم غریبوں ہی کو لازم ہے توجہ اس طرف. مالدار بھی ہو لیکن اس میں غربت ہو تو ہی وہ مائل ہوگا. مالدار ہے بہت مال ہے مگر مسجد میں جماعت میں نماز میں پابندی ہے یہ خود دلیل ہے غربت کی. اور کمال یہ ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت ہو مگر دل کے اندر غربت بس وہ پھر سلیمانی خزانہ ہے. لیکن مال و دولت اگر دل میں بھی اتر گیا مال و دولت اور غربت اگر وہ عمارت دل میں بھی آ گئی پھر انسان کے لیے تباہی ہے پھر وہ دنیا سے گئے گزرتا ہے. اسی لیے شریف دیے گا کہ مال کماؤ مگر دل میں غربت رہے. بڑے بڑے درجے ہو بڑے بڑے عزتیں ہو مگر دل کے اندر تو اپنی کثرت نفسی ہو اور ذلت وہ پھر نقصان نہیں دیتا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ہاں تو اکبر کہتے ہیں ہم غریبوں ہی کو لازم ہے توجہ اس طرف التفات صاحبان شوکت و جا اب کا جو شوکت و جا والے ہیں جن کے دل میں بھی وہ عمارت ہوتا تو جی وہ اس طرف نہیں آئیں گے تو کہیں گے ہماری اثر ہی ٹوٹیا ہوا ہمارا وقت کھوٹی ہوتا ہے ہمارا فلا پروگرام ہے ہم نہیں آتے. ڈھونڈتے ہیں لوگ اس دنیا میں اطمینان دل کچھ بھی لیکن داغ حسرت کے سوا ملتا نہیں. اطمینان بنگلوں میں مال میں سیل میں نہیں ملے گا وہ تو ذکر اللہ میں ملے گا. اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. تمانی قلب تو بس دل سے ہوتی ہے. مال ہو پیسے ہو حکومت ہو تاج ہو تخت ہو ملٹری ہو فوج ہو مگر دل کے اندر غربت ہو بس ساتوں آسمان و طباق تیرے. کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو فرمایا محمد السید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. حضور سن رہے ہیں حضور کی تعریف حضور جھوم رہے ہیں صدقتا احسنتا حضور خوش ہو ایک ایک شعر پر داد دی ہے خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں ان کو کہ یہ وہ نظم ہے وہ الفاظ ہیں بہت نعتیں آپ نے سنی ہوں گی مگر یہ کان میں گزری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت کم ملیں گے آپ. اور ایک ایک شعر پر آپ نے داد دی ہے اس لیے بڑی برکت ہمارے کانوں میں گزر جائے تو اسی پر ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. محمد السید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. آپ کو اللہ نے عرب اور عجم اور ثقلین اور کونین سب میں اشرف المخلوقات اور افضل الکائنات بنایا. نبیون الامر الناہی فلا احد ابر رفی قول لا منہ ولا نامی. آپ کو اللہ نے بڑا کرم دیا تھا کسی سائل کے جواب میں کبھی لا تو آپ نے کہا ہی نہیں. یا ہوتا تو دے دیتے یا وعدہ کر دیتے مگر نہ نہیں کہتے انکار نہیں کرتے. خدا کے حبیب کی شان نہیں تھی لا استعمال کرنا. والحبیب الذی ترجا شفاعتہ. اب پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہے یہ ان کی ادائیں ہیں آج ان کی شفاعت. لِکُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحَمٍ. ہر مصیبت میں ہر آفتوں کے اندر بس آپ ہی کی شفاعت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھا کر دے. کیوں فَقَ النَّبِيِّنَا فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. سارے نبیوں میں آپ اخلاق میں بھی اور ظاہری جسامت ظاہری حسن میں اور باطنی تمام اخلاق میں آپ سب سے فائق ہیں سب سے اونچے خلق میں بھی خلق میں بھی. اور کوئی بھی آپ کے علم میں اور آپ کے شرف میں آپ کی برابری کا نہیں. کوئی نبی بھی آپ کی برابری پر نہیں پہنچ سکتے. وہ اللہ نے آپ کو برتری عطا فرمائی. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ وَغَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْقًا مِّنَ الدِّيَمِ. اللہ اللہ فرماتے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے بڑے بڑے شان والے گزرے مگر وہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے طلب کیا ہے. ہر ایک نے اللہ کے رسول سے چاہا ہے کہ دریا تمہارے پاس ہے ہم کو اس دریا میں سے کچھ چلو دے دو. غرفم من البحر اور رشقم من الدیم. یہ آپ کی بارش کے اندر سے کچھ تھوڑا سا ہمیں مل جائے. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہی کے صدقے میں تمام انبیاء کرام کو بڑی بڑی فضیلتیں اور بڑے بڑے اعزاز اللہ نے بخشے. بہت سے اشعار میں سے چھوڑ کر دو چار اور سناتا ہوں کہ باقی مضمون عالم بیان کرنا ہے.
جات لے دعوت ہی لشجار ساجدتن جات لے دعوت ہی لشجار ساجدتن تمشی لے علا ساقم بلا قدمی.
حضور نے فرمایا صدقت واحسن،
چونکہ جو واقعہ ہو چکا ہے وہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ کے بلاوے پر درخت اپنی جڑوں سمیت چلتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے.
ایک معجزے کی طرح اشارہ کیا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اور حضور ہم دو جا رہے تھے، راستہ بالکل ریگستان تھا کھلا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت کی ضرورت ہوئی اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کبھی کسی جنگل میں بھی کسی کھلی جگہ میں نہیں بیٹھا کرتے بلکہ کسی نہ کسی چیز کی آڑ کے اندر، اور امت کو بھی حکم دیا ہے کہ ایسی جنگل میں تم کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی آنے والا نہیں ہے، پھر بھی اللہ اور اللہ کے فرشتوں سے تم کو شرم کرنا چاہیے، وہاں بھی تم جہاں تک ہو سکے کھلی جگہ پر مت بیٹھ جاؤ بلکہ کسی چیز کی اوٹ میں اور آڑ میں بیٹھ. یہاں تک سمجھ آیا کہ اگر کوئی چیز نہ ہو، کوئی چھٹیا نہیں، کوئی چیز نہیں، تو وہاں کی ریت کو جمع کرو اور اس کو اونچا کرو اور اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اپنے بدل لگا، کوئی آنے والا کسی کا امکان نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا، پھر بھی کیا ہو. یہ حیا ایک چیز ہے، حیا کا ایک درجہ ہے، ناجائز نہیں بیٹھ جاؤ گے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر حیا انسانی کے خلاف. تو فرمایا کہ وہ آپ کو حاجت کی ضرورت ہوئی، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، نہ کوئی درخت ہے نہ کچھ نہیں، دور دو درخت نظر آئے، دور بہت دور. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان درختوں کو آپ نے بلوایا، تو وہ درخت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے پر اپنی جڑوں سے اکھڑے ہوئے سیدھے چلتے ہوئے چلے آئے، جیسے بٹری پر گاڑی چلتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مولے پکڑ کر یوں کھینچا تو یہ جھک گیا، یہ ایک درخت تھا وہ یوں جھکا، دوسرا درخت تھا یوں جھکا، چھپرا بن گیا، چاروں طرف سے اس کی شاخیں اور ڈالے آ گئے، بیچ میں خالی اور چاروں طرف بند. حضور اس کے اندر تشریف لے گئے، میری نظر سے بھی اوجھل ہو گئے بالکل، اور آپ فارغ ہوئے، اور فارغ ہو کے جب تشریف لے آئے تو آپ نے، میں نے پانی پیش کیا، استنجا کیا، وضو کیا، دونوں طرف اسی طرح جھکے پڑے، ایک چھپڑا بنا ہوا ہے گویا باقاعدہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو دونوں کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے اس کو اشارہ کیا یوں تو وہ جا کے اپنی جگہ پر چلا گئے، اور پھر آپ نے اس کو اشارہ کیا یوں تو وہ جا کے اپنی جگہ پر چلا گئے، اس کو اشارہ کیا وہ بھی اپنی جگہ پر چلا گیا. وہ موجودہ تھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اس کو بیان کرتے ہیں کہ جہاز لے دعوت ہی لارو ساجد، آپ کے بلاوے پر درخت آ گئے اور جھک گئے، سدھے میں گر گئے. تمشی لے اللہ ساقم بلا قدمی، وہ اپنے ساق پر تنے پر چل رہے تھے، کون سے پاؤں تھے مگر وہ تنے کو اوپر چل رہے تھے. مثل الغمامت ان سارا سائر تقیے ہر روتی سن لل حجیر ہمی، اور جب دوپہر کے وقت میں دھوپ کے اندر خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان میں ہوتے تھے تو بادل آتے تھے اور آپ کو اوپر سایہ کرتے تھے. ان اقسم تو بالقمر المنشق ان لہ من قلبه نسبۃ مبرورۃ القسم، فرماتے ہیں کہ چاند جس کو شک ہو گیا اور اس کی مناسبت تھی آپ کے سینے مبارک کے ساتھ کہ ادھر شک الصدر ہوا ہے، ادھر شک القمر ہوا ہے، اور نور القمر مستفاد من نور الشمس، تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستفاد من نور اللہ، اللہ نور السماوات. اسی طرح فرماتے ہیں فصدق فی الغار والصدیق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من ارم، ہجرت کی رات میں صدیق صدق آپ ہیں، صدق مجسم اور صدیق اکبر دونوں غار میں ہیں، اور دشمن آ رہے ہیں اسی غار کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، مگر وہ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ اس غار میں کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہی ہے جو کچھ مدعا مال وہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی واپس لے جاتے ہیں آنے وقت، ادھر مت جاؤ، جاؤ کچھ انعام لے رہے دوسری طرف، یہاں تو ہم سب دیکھ کر آئے، حالانکہ آپ اور صدیق وہی تھے مگر اللہ نے ان کو اندھے کر دیے. ذن الحمام و ذن العنکبوت اعلی خیر البریت لم تنسج ولم تهمی، کیونکہ وہاں اللہ نے کبوتر کو حکم دے دیا، کبوتر کا جوڑا بیٹھا ہے اور وہ اپنے انڈے سے رہا ہے، اور یہ ایسا جانور ہے جنگلی کی، انسان ہو تو کبھی نہ بیٹھے، اوڑ کے چلا جائے، اور مکڑی نے جالا تن دیا پورے غار کے منہ پر جہاں سے جانے کا راستہ ہے. تو وہ کہیں گے بے وقوفی کی، کہتے ہیں کبھی کہ یار اندر چلو، کہ جالا بے وقوف ہے تو ایک دوسرے کو بے وقوف بنایا، دیکھو اسی جالا تو ٹوٹا نہیں، اگر یہ اندر گئے تو جالا کیسے رہے گا، اور وہ کبوتر اندر سے رہا جنگلی، اس لیے باہر سے چلے گئے، اللہ نے واپس کر دی. اس کو کہہ رہے ہیں ذن الحمام و ذن العنکبوت اعلی خیر البریت لم تنسج ولم تهمی وقایت اللہ اغنت عن مضاعفت، اللہ نے کیسا بچایا کہ نہ کوئی مقابلہ کرنا پڑا نہ کوئی، سیدھے سیدھے خود بخود واپس چلے گئے. صبح لنا معاشر الاسلام ان لنا، آخر میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، بہت لمبی
قصیدہ ہے جس میں سے خالی میں نے چند سنائے ہیں. انہوں نے سارے معجزات جمع کر دیے, کنکر بولے ہیں, پتھر بولے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں, ہمارے لیے تو بڑی خوشخبری ہے. توبہ لنا معاشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدمی. ہمارے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت مضبوط اور قوی واسطہ وسیلہ ہے. ایسا کھوٹا ہے کہ جو کبھی گر نہیں سکتا ہے, ایسا کھوٹا ہے کہ جو کبھی گر نہیں سکتا, ہل نہیں سکتا, ٹوٹ نہیں سکتا. یہ ہماری بڑی بشارت ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دعوت ہے محبوب رب العالمین سید المرسلین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بس کہ ہم اس کی قدر کر لیں. لما دعا اللہ دعائنا لطاعته باکرم الرسل کنا اکرم الامم. جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اکرم الرسل اور سید الرسل بنایا تو ہم اکرم الامم ہو گئے, سید الامت بن گئے, خیر امت ہم کو بنا لیا. فرماتے ہیں آخر میں, خدمتہ بمدیح استقیل به ذنوب عمر مضا فی الشعر والخدم. میں نے یہ حضور کی مدح کے اندر یہ قصیدہ لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے, اور میں اس کے ذریعے سے چاہتا ہوں کہ میری عمر بھر کے جو گناہ شہر گوئی میں اور میں نے ان باتوں کے اندر جو گناہ کیا ہے وہ سب اللہ معاف کر دے. یہ قصیدہ گویا میرا میرے نظم کی, اور بہت سے اشعار بنے ہوں گے, شاعر تھے تو اس کے اندر میں نے جو کچھ غلطیاں کی ہو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے. یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی, اللہ سے کہتے ہیں اللہ میاں اب میرے لیے اور کون ہے تیرے حبیب کے سوا کے جس کی میں پناہ لوں. یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سوا کا من حلول الحادث العمامی. یہ مصیبت مجھ پر اتری ہے, ایسی مصیبت اور بلا کے اندر اب آپ کے علاوہ اور کون ہے جس کی ہم پناہ لیں. اللہ تیرے سامنے تیرے حبیب کی ملاح کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اور تیری پناہ لیتا ہوں. بس یہ تھا قصیدہ بنایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش فرمایا اور آپ نے مردہ عطا فرما دیا اور صحت ہو گئی, اور اب خواب میں یہی قصیدہ حضور کے سامنے پڑھا جا رہا ہے. بہرحال انہوں نے جب یہ قصیدے کے شروع کے اشعار سنا دیے تو اب تو حیران لگے کہ بھائی کیسے, تم کو کہاں سے معلوم ہوا خدا کے بندے, میں نے تو کسی کو نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ کا دربار بھرا تھا اور وہاں تمہارا یہ پورا قصیدہ ایک اول سے آخر تک ایک شعر پڑا گیا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر شعر پر داد دی ہے, خوش ہو گئے سن رہے ہیں, بہت خوش ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے. اس قصیدے کو یہ مقبولیت نصیب ہوئی ہے کیونکہ حضور کے سامنے پڑھا گیا ہے, اور آج تک اس کی مقبولیت کی ان کو تعویذ کے طور پر رکھتے ہیں, گھروں میں رکھتے ہیں, اس کا ختم کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اسے بڑی بڑی بلا جس نیت سے پڑھو وہ مصیبت, جس نیت سے پڑھو گے وہ نیت پوری ہوگی, اس مقصد میں کامیابی ہوگی. تو اسی طریقے سے میں نے کہا کہ شیخ ساری رحمۃ اللہ علیہ کی بلغ الولا پڑھے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور خود شادی میں پڑھے, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند فرمائے ہیں, اس لیے اس کی مقبولیت ہے. پھر اس سے زیادہ اچھے کون سے اشعار ہوں گے کہ جو حضور نے سنے ہوں وہ ہم کیوں نہ پڑھیں. اس لیے میں ہمیشہ اپنے بعد اسی سے شروع کرتا ہوں, اور پھر ساتھ ساتھ کمال یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر دریا کو کوزے میں بھر دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ہے رفعت اور عظمت, اور ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ مقصد بعثت, اور ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت, اخلاق اور شیم, جو کہنا چاہیے کہ وہی اصل چیز تھی کہ جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی. تو وہ تینوں چیزوں کو اس کے اندر بھر دیا ہے. بلغ الولا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. مولا کو پہنچے کمال سے, اس کا ترجمہ, بلغ الولا بے کمال ہی مولا کو پہنچے کمال سے کشفت دجا بے جمال ہی مٹی ظلمت ان کے جمال سے. مولا کو پہنچے کمال سے مٹی ظلمت ان کے جمال سے حسنت جمیع خصال ہی ہوئے دل پسند خصال سے. ہو درود ان پہ اور آل پر, ہو درود ان پہ سلام ہو, اور برال پاک مدام ہو. وہ بہر جود و کمال میں ہے مٹھاس ان کے مقال میں, وہ بہر جود و نوال میں ہے مٹھاس ان کے مقال میں. وہ سرور صف انبیاء ہو درود ان پہ سلام ہو, ہو درود ان پہ سلام ہو, بر آل پاک مدام ہو. وہ محمد احمد مصطفیٰ, وہ محمد احمد مصطفیٰ جو ہے سرور صف انبیاء, وہ محمد احمد مصطفیٰ
جو ہے سرور صفِ انبیاء وہ جلال و حیبت اشقیا ہو درود ان پہ اور آل پر ہو درود ان پہ اور آل پر برآل پاک مدام ہو. تو یہ مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر ساری سیرت انہوں نے بھر دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رفعت اور آپ کی بعثت اور آخر میں آپ کی سیرت, یہی ہے خلاصہ سیرت پاک. بلغل اولاد کمالی ہی میں تو آپ کی عظمت اور رفعت ساری بھر دی, پورا موقع معراج کو لے لیا ہے. اسی لیے میں نے آیت پڑھی سبحان الذی اسرا بھی, کیونکہ اسرا اور معراج ہی کے بلغل اولا. بلغل اولا یعنی اس مقام پر پہنچے جو سب بلندی سے بلند. عند سدرۃ المنتہا عندھا جنۃ المأوی, معراج ہی کی طرف اشارہ. بلغل اولا میں کمال ہی میں معراج کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ اتنی برتری پہ پہنچے کہ جس برتری پر کوئی نہیں پہنچا. کیوں؟ اپنے کمال سے. اللہ نے آپ کو وہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ جس کی وجہ سے اتنی بلند پرواز صرف آپ کو مل سکتی ہے, کسی نبی کو بھی نصیب نہیں. یہ معراج جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کیا آپ کی معراج جسمانی بیداری میں. بہت سے ایسے لوگ جن کی عقل میں نہیں ہے, جو عقل کے ٹٹو ہوتے ہیں نا, عقل کے غلام, وہ کہتی ہے تو مغز میں آوے نہیں, کیسے جا سکتے ہیں. آنکھ کا طبقہ ہے اور نار کا طبقہ ہے اور ہوا نہیں ہے, انسان زندہ نہیں رہ سکتا. خدا جانے کتنی کتنی دلیل نکالی. لہذا انہوں نے کہا یہ معراج منام ہی تھی, نعوذ باللہ, خواب کی بیماری. خواب میں انسان سب کچھ کر لے, تو خواب میں حضور کو معراج ہوئی, نیند میں بیداری میں نہیں ہوئی. یہ بہت بڑی بےدینی کی بات. قرآن اور حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبارک کے ساتھ جاگتے ہوئے برابر تشریف لے گئے, جیسے میں انڈیا سے یہاں آیا ہوں, اس طرح اس عالم عالم خواب سے عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے جاگتے ہوئے جس میں اثر کے ساتھ. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور کوئی بوجھ نہیں. اللہ کی قدرت کے سامنے کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفعت اور آپ کا مرتبہ بہت اونچا تھا. اس لیے تمام علماء نے سارے دلائل کے ساتھ ان کی تمام دلیلوں کو توڑا ہے اور ثابت کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کے اندر جس میں مبارک کے ساتھ اللہ تعالیٰ لے گئے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بلغ العلا بکمالہ. ایک تو مسجد اقصا تھی, اس کو اسرا کہتے ہیں. یہاں تمام انبیاء کرام کی اربع جماعت تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دوگانہ نماز پڑھائی. بتا رہا تھا کہ زمین پر جتنے بھی بڑے آئے ہیں ان سب بڑوں کے یہ بڑے ہیں, اماموں کے یہ امام ہیں, نبیوں کے یہ نبی ہے, نبی الانبیاء, امام الائمہ, سید الاتقیاء. اس کا نظارہ بتلا دیا بیت المقدس میں, پیار علیہ السلام سے لے کر اسے تمام انبیاء کرام صفے باندھ کر کھڑے ہیں. صرف اللہ کے نبی نبی ہے بس, اور اب نبیوں کی جماعت ہو رہی ہے. امامت کا مسلح خالی. جبریل امین اب حیران ہے کہ میری بڑا امتحان ہے, کس کو آگے کرو, بابا کو کہ دادے بابا کو, کیونکہ سب نبیوں کے بابا بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ابو الانبیاء. ان کو غصہ نہیں آئے گا کہ میرے چھوکروں کو آگے کر دیے, میں نہیں تھا, میں نبی کا بابا ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ بھائی میں مولوی, لیکن میں مولوی کا بابا, مولوی کا بابا. بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کو نجات کر دے. کہ میں مولوی تو نہیں ہوں مگر مولوی کا بابا ہوں, ایک ٹائٹل اور آگے. تو خیر بہرحال نبیوں کے اب باپ, تو علیہ السلام نے کہا کہ ان کو آگے کروں. خلیل اللہ ہے ان کو آگے کروں, کلیم اللہ ہے ان کو آگے کروں. حضرت اپنے اپنی شان میں بہت اونچے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. کیا پوچھنا ہے؟ تبھی امین نے کہا کہ میں کہہ کو سر پر لوں, اس کو آگے کروں ان کو برا لگے, اس کو آگے کروں. جیسے کوئی بہت سے قاری صاحب اور مولانا صاحب سب مسجد میں آ جائیں امام صاحب چکر میں, جب کس کو آگے کروں, ان کو آگے کروں گا تو یہ کہیں گے میں نہیں تھا. تو جبریل علیہ السلام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ الہ العالمین, یہ سبھی تیرے پیارے بندے اور سب بڑے بڑے ائمہ ہیں, ان میں سے کون امامت کرے؟ فرمایا کہ جبرائیل ساری دنیا کے اندر ایک چکر لگا لو اور دیکھ لو, ان سب کا وزن کر لو, جو وزن میں بھاری ہو ان کو آگے کر لو. وزن کے والے جسم میں نہیں کہ جو جڑا ہو موٹا ہو, وہ روحانی وزن, روحانیت کا وزن جس میں زیادہ ہو, سب کو وزن کر لو اور سب میں جو وزن میں زیادہ ہو وہ آگے ہو جائے. بس جیسے دنیا میں مسئلہ ہے کہ چند لوگ جمع ہو تو امام کون ہو جو ان میں سب سے زیادہ عالم, عالم ہوں اقراؤ, یہ دیکھ اس نے یہ فرمایا. سب عالم ہے لیکن ان میں سب سے بڑا عالم, ان میں زیادہ عالم, زیادہ اچھی قرآن پڑھنے والا. اس طرح سے حضور نے فرمایا کہ وہ آگے ہو درجہ بدرجہ. ثم اتقاهم, پھر تقوی میں کون بڑھ کر ہے؟ تو سب بڑے ماہر ہیں, وہ بھی بڑے قاری ہیں اور وہ بھی بڑے عالم ہیں, پھر تقوی میں کون بڑھ کر ہے؟ اگر اس میں بھی برابر ہو پھر عمر میں کون بڑھ کر ہے؟ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ صرف عمر میں جو زیادہ بڑا ہو.
وہ بھی اگر برابر ہے تو پھر رنگ روپ میں کون زیادہ بڑھ کر ہے، حسن و جمال میں کون زیادہ ہے؟ اس طرح آپ نے درجے بتلائے. تو حضور حضرت جبریل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. ان کو کیا کردار دے، ساری دنیا کے چکر لگا لیا، سب کو تول لیے. یہ دنیا جب بڑے بڑے ٹولے ہو، بڑے بڑے انجن تول لیتی ہے تو وہاں اللہ کے یہاں کیا کون سا کاٹا، ذرا دے سب تول جائے، روحانیت تول جائے. آج بخار تولتا ہے یا نہیں؟ بخار تول لیا جاتا ہے کتنے میٹر. تو حضور حضرت جبریل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. ان کو کیا کردار دے، ساری دنیا کے چکر لگا لیا، سب کو تول لیے. یہ دنیا جب بڑے بڑے ٹولے ہو، بڑے بڑے انجن تول لیتی ہے تو وہاں اللہ کے یہاں کیا کون سا کاٹا، ذرا دے سب تول جائے، روحانیت تول جائے. آج بخار تولتا ہے کہ نہیں؟ بخار تول لیا جاتا ہے کتنے میٹر. گرمی اور سردی تول لی جاتی، تو پھر وہاں اللہ کی روحانیت تول جائے. تول لی انہوں نے اور آ کر سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا آفاقہا گردیدم، آفاقہا گردیدم، مہر بتا ورزیدم، آفاقہا گردیدم، مہر بتا ورزیدم، ارے بسیار خوبا دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری. سب میں آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ سب سے نرالے ہیں، لہذا آپ چلیے آپ نماز پڑھا رہی ہے تو ان نماز ان نبیوں کی نماز ہوگی، آپ کے علاوہ دوسرا کو کوئی نماز پڑھے تو کسی کی بھی نماز نہ ہو. آپ امام الانبیاء ہیں، لہذا آپ اس لیے نماز پڑھائے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، امامت کی، اور تمام انبیاء کرام نے اقتدا کی، ان کی روحیں خوش ہو گئی. کیا نبی الانبیاء اور سید المرسلین کے پیچھے ہم اقتدا کر رہے ہیں، وہ کیا نماز ہوگی اور کیا جماعت ہوگی کہ جہاں سید الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں اور تمام انبیاء کرام جہاں نماز پڑھ رہے ہیں. وہ دوگانہ ادا کیا اور اس کے بعد یہاں سے معراج شروع، بلغ العلا بکمالہ، ہی یہاں سے عروج شروع ہوا ہے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان. ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان کو بلانے سے تو بیت المقدس سے کیوں بلائے؟ چیز ہے کعبۃ اللہ سے، وہی کچھ ہے حرم میں، حرم شریف کے اندر، اور مکے میں تھے تو یہیں سے سیدھے حرم شریف کے اندر حتیم میں سے، کہیں سے بھی بارہ وہیں سے سیدھے اٹھا لیے جاتے. یہاں سے لے گئے وہاں بیت المقدس، مسجد اقصی. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کہاں مسجد الحرام اور کہاں مسجد اقصی، اور وہاں سے پھر اوپر اٹھایا. اس لیے کہ حقیقت میں آسمان پر جانے آنے کا راستہ وہیں، آسمان پر جانے آنے کا راستہ وہیں سے ہے. اور ایک وجہ بھی ہے اس کی کہ اقرب بقاع الارض من السماء المسجد الاقصی، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یعنی زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے نا، مگر سب سے زیادہ کم فاصلہ وہ سرزمین کو ہے، ملک شام کی اور بیت المقدس کی. زمین کی زمینوں میں سب سے زیادہ آسمان سے قریب، آسمان سے سب کی نسبت سے زیادہ نزدیک وہ جگہ ہے. تو بھائی جہاں سے چڑھاؤ زیادہ کم ہو وہیں تو سیڑھی لگائیں گے، خام خواہ لمبی سیڑھی کا کو بڑا بھائی ادھر سے بناؤ تو دس پگتھی میں اوپر پہنچ جاؤ گے، اور یہاں سے لگاؤ گے تو بیس پگتھی چڑھنا پڑے گا، تو کائے کو ایسا کرے. تو چونکہ وہ آسمان سے زیادہ قریب ہے زمین کا حصہ، جس کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جی بارک نہ حول ہو، جتنا آسمان سے قریب ہوگا اتنی برکتیں زیادہ ہوگی، کیونکہ برکت کا مخزن تو آسمان ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ ارض مبارکہ، وہاں بہت برکتیں رات تک ہے، وہ ارض مبارکہ اس کو کہا گیا ہے ہر اعتبار سے. اس لیے وہاں سے آپ کو اوپر لے جایا گیا. دیکھیے یہی تو وجہ ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اتریں گے تو کہاں اتریں گے؟ یہی ملک شام میں. سیدھی بات ہے تو پھر وہیں سے چڑھنے والا چڑھے گا، اترنے والا وہیں سے اترے گا. تو حضور نے فرمایا کہ مینارِ بیضا پر اتریں گے، وہ وہی تو ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہیں سے اتریں گے جب مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور قلب قیام کے زمان اثر کا وقت ہوگا، نماز کی تیاری ہوگی، مہدی علیہ السلام امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آواز دیں گے سیڑھی لاؤ سیڑھی لاؤ، سیڑھی لگائی جائے گی، آپ اتریں گے، مہدی علیہ السلام فرمائیں گے چلیے نماز پڑھائیے. فرمائیں گے میں نے تو تمنا کی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کے پیچھے نماز پڑھوں، یہ میری آرزو تھی. آج اللہ نے وہ دن دکھلایا، تم نماز پڑھو میں تمہارے پیچھے اقتدا کروں. میں نے امت رسول کی فضیلت سنی تھی جب سے میرے دل میں طلب تھی، اس امت کو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، آج تم اس امت کے عالم کے پیچھے نماز پڑھو، شرف مل جائے گا اس امت رسول کو کہ ایک ذیل قدر اللہ کے نبی اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ بھی ایک بزرگی اور برتری ہے اللہ کے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی کے ذریعے سے آپ کی امت کو. تو اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی بلغ العلا بکمالہ، وہ کمال تھا، وہ کمالات تھے آپ کے اندر جس کی بنا پر آپ اس برتری میں پہنچے. اور جب بارگاہ رب العزت میں پہنچتے ہیں تو آپ سلامی پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ جل شانہ کو سلام پیش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا. بھی اللہ کا سلام ہے. صحابہ پہلے شروع شروع میں التحیات جو پڑھتے تھے نا, تو السلام علی اللہ, السلام علی جبرائیل, السلام علی میکائیل, یوں سلام پڑھتے تھے. حضور نے فرمایا کہ لا تقول السلام علی اللہ, اللہ کو کیا سلام کرو گے؟ وہ سلام, وہ تو خود سلام ہے. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, ان اللہ هو السلام. پھر اس کو کیا سلام پیش کرو گے؟ یوں مت کہو, بلکہ یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ ہے اللہ کی حمد, اللہ کے لیے یہ جملے حمد خدا. تو یہی سلامی پیش کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کے دربار میں. جب معراج میں تشریف لے گئے بارگاہ رب العزت میں, تو آپ نے تحیہ پیش کیا, سلامی پہ کیا کہا؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات الی العالمین. جتنی بھی زبان سے حمد و ثنا اور تسبیح اور تحلیلیں, زبانی عبادتیں, ذکر اللہ کی جتنی بھی ہو سکتی ہیں, ان سب کا حقدار صرف تو ہے اور تیری ذات. الحمدللہ, الحمدللہ یہ معنی ہے. سارے کمالات, ساری خوبیاں صرف خدا کے لیے. التحیات للہ, تمام زبان کی جتنی بھی عبادتیں ہیں, تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ, جتنی بھی انسان زبان سے جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے, اللہ کا ذکر, وہ صاحب ہے اللہ میں تیرے دربار میں, تیری خدمت میں, تیری ذات کے سامنے ہدیے کے طور پر پیش کرتا ہوں. التحیات للہ والصلوات. اور بدن سے جتنی بھی عبادتیں کی جا سکتی ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, سب بدنی عبادتیں. اے اللہ, بدن سے جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں, سجدہ ہے اور رکوع ہے, اس سب کا مستحق بھی صرف تو ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. ساری چیزیں میں تیرے پہلے پیش کرتا ہوں کہ سب چیز کا حقدار صرف تو ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور مالی پاک مال, حلال مال سے تیری رضا مندی کے لیے جتنا انسان عبادت کر سکتا ہے, خیرات کرنا, مساجد بنانا, مدارس بنانا, غریبوں کو پالنا, بیواؤں کو پالنا, یتیموں کو خبر گیری کرنا, مصیبت زدوں کی خبر گیری کرنا, بیماروں کی, یہ کیا ہے؟ یہ مالی عبادتیں ہیں کہ مال کے ذریعے سے انسان آخرت کماتا ہے. فرمایا کہ وہ طیبات, اللہ مالی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب تیرے ہی نام پر ہو سکتی ہیں اور کسی کے نام پر. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ سلامی پیش کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں, ادھر سے جواب ملا. سلام کی بالکی ہوتی ہے, آپ صلی اللہ سامنے والا جواب دے گا. آپ نے تین چیزیں پیش کی سلام میں, حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں تین انعام دیے. اللہ فرمایا السلام علیکم ایھا النبی, اے پیارے نبی میری طرف سے تم کو سلام ہے. السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اللہ کی رحمتیں آپ پر اور اللہ کی برکتیں آپ پر نثار. یہ خاص سلامتی اور رحمتیں اور برکتوں کا تمغہ اور انعام آپ کو عطا کیا گیا اس معراج کے موقع پر, اس بارگاہ رب العزت سے. پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا شکرانہ ادا کیا. جیسے کسی کو پھول پان مان پتر دیتے ہیں, پہلے تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, اور پھر ان کو پھول پہناتے ہیں, پھر وہ کھڑا ہو کر اس کا شکرانہ ادا کرتا ہے. میں آپ لوگوں نے مجھے عزت دی, میں آپ کو بہت مشکور ہوں, ممنون. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش کیا, اللہ کی خدمت میں تحیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, اب آپ اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں, اس کو قبول کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو کچھ مجھے عزت دی میں قبول کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. الہ العالمین, آپ نے جو کچھ سلام کا تحفہ مجھے عطا فرمایا ہے, میں اکیلا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی ساری امت کے لیے جاتا. یہ دیکھیں وہاں بھی امت کو یاد کیا ہے. جیسے ہم کہیں دعوت میں جاویں اور بہترین اچھے اچھے آئس کریم اور فالودے, تو وہ ننا منا یاد آ جاتا ہے بیٹا کہ یار اس کو بھی لائے ہوتے تو وہ بھی کھاتا آئس کریم کے گولے, تو باپ کے گلے میں اٹکتا ہے. تو ہوتا ہی ایسے موقع پہ یاد آ جاتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت یاد آ گئی کہ مجھے تو یہ نوازش ہے اور میری امت تو بہت پیچھے پڑی ہے. تو امت کو یاد کر لیا, السلام علیہ نہ کہا, علیہ نہیں کہا. اے اللہ میں اپنے اکیلے کے لیے نہیں, میری ساری امت کے لیے قبول کرتا ہوں. مگر امت میں دو قسم کے تھے, ایک میرے جیسے گنہگار تھے اور ایک اللہ کے نیک بندے تھے. اب نیک بندوں کو تو پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ بھی آئے میرے تیرے جو نیک بندے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لے, تو بہت خوشی تو ہے ہی نہیں, اللہ میں راضی ہیں. لیکن گنہگاروں کو پیش کریں, ایک لپڑ مارے سے آرام کو یاد نکال, نالائق ہے, کمبخت, نافرمان, پیش کریں ان کو تو نکال دیں گے, یہی نہیں چاہیے ہمارے سامنے.
اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانک پچھوڑ کر دیا.
پیش کرنا ہے دونوں کو مگر ان کو کھلنے نہیں پیش کیے, نہیں تو اللہ میں غصے ہو جائیں گے دیکھ کر ہی. تو کیا کہا؟ اپنے گود میں لے لیے, ان کو اپنے دامن میں چھپا لیے اور فرمایا نا ہم کون, ہم جو بھی ہے اندر میری گود میں ہے نا, کون ہے چھوکرا ہے چھوکری کو پتا نہیں, سب اڑا دیا اس کو. علیہ السلام علیہ میں اللہ میں اور میرے ساتھ جتنے ہم سب پر والا عباد اللہ صالحین اور اتنے نیک بندوں پر منظوری کرا لی. تو گنہگاروں کو گود میں اٹھا لیے, ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیے. یہ ہے محبت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم کو پھر یہ نہیں کہ ایسے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر و قیمت نہ کریں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ معراج کی ریکارڈ ہے, اس لیے ہر الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنین کی معراج ہے. ہر نماز میں آخری قائدے میں آپ یہ معراج کی ریکارڈ پڑھو تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی اور اس کو عروج نصیب ہوگا, بلندی نصیب ہوگی, مقبولیت نصیب ہوگی. اور طریقہ بھی یہی ہے اللہ سے دعا مانگنے کا کہ پہلے خدا کی حمد کرو, پھر درود و سلام پڑھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس کے بعد دعا کرو. مگر وہ درود و سلام کون سا جو اللہ نے بدلا, اللہ کے رسول نے بدلا. لوگوں نے آج درود و سلام ایک خاص قسم کے راگ کا نام بنا لیا ہے, اس راگ پر جو پڑھا جائے اس کو درود و سلام کہے, تو جہاں درود و سلام کا لفظ آیا وہ یاد آ جاتا ہے. نہیں, درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, یہ ہے درود و سلام. صحابہ نے پوچھا کیا پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھو میرے رسول پر, صلوا علیہ وسلم, کیف نصلی علیہ کا تو کیف نسلم علیہ کا, کیسے درود و سلام پڑھے؟ فرمایا قولوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس سے بڑھ کر کوئی درود و سلام نہیں. جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں مختلف حضور نے بتلایا مختلف موقعوں پر, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, یہ سلام بھی آ گیا صلات بھی آ گیا. خیر بہرحال طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو, کوئی دعا بھی آپ کو کرنا ہو پہلے خدا کی تعریف, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. دیکھیے امام صاحب یہی دعا پڑھتے اسی طرح شروع کرتے ہیں, پھر اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی واصحابہ اجمعین, اس کے بعد ربنا اغفر لنا ذنوبنا. یہ طریقہ بتلا ہے حضور کہ تم کو اگر چاہتے ہو تمہاری دعا اللہ میاں کے سامنے پیش ہو تو پہلے اللہ کی حمد کرو اور پھر مجھ پر صلات پڑھو درود پڑھو اور پھر تمہاری دعا کرو, تو تمہاری دعا سیدھی اللہ میاں کے سامنے پیش ہوگی, ورنہ فرشتے یہیں پھاڑ کر پھینک دیں گے کچرے کی ٹوکری میں, تمہاری عزیز مقبول ہی نہیں ہو. جب تک خدا کی حمد نہ ہو اور صلات نہ ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی دعا مقبول نہیں ہو. اس لیے نماز میں بھی رکھ دیا ہے کہ نماز میں آخر میں تحیات پڑھو پھر درود ابراہیم پڑھو اب دعا کرو اور سلام پھر ہو جاؤ. میرا لیبل چڑھا دو پھر سیدھی چلی جائے گی میری وساطت. اس لیے دعا بھی قبول کرانا ہے, پہلے اللہ کی تعریف کرو اللہ کی حمد کرو پھر حضور پر درود پڑھو پھر اپنی دعا کرو. دیکھیے اسی لیے ہم کو جنازے کی نماز میں بھی یہی سکھایا ہے کہ تمہارے میت کے لیے آخری وقت ہے اور اس کے لیے زوردار دعا کرنا ہے, تو خالی دعا نہیں نماز والی دعا, یعنی روپ نماز کا دو اور اس میں دعا کرو. جیسے ایک تار ہم کو کرنا ہوتا ہے تو لوکل کرتے جب پہنچے پہنچے ایک ارجن کرتے ہیں, پھر ایک ڈبل ارجن, پھر تین ڈبل ارجن, ایک دم جلدی پہنچ جائے. ہمارے کاچل بیچارے جب تار کریں تو ڈبل سے ڈبل ارجن کریں کہ جلدی مولانا کو مل جائے, تو تین ڈبل ارجن. اسی طرح فرمایا کہ تم کو جب نبی اکرم کھائیو اس کے گناہ معاف کیجو, اللہ فی الحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, اللہ احییتہم من نفائے الاسلام ومن توفیتہ فتح اللہ, اس کا خاتمہ اچھا ہو اس کی قبر میں راحت. بس سے اللہ اکبر کر کے سلام پھیر دیا. یہ ہے بتلایا کہ دعا ہے اصل, لیکن دعا اس طریقے سے چلو پہلے اللہ کی حمد کرو پھر درود پڑھو رسول اللہ کا پھر دعا کرو, تو یہ طریقہ بتلایا. تو اسی طریقے سے بہرحال بلغ الولا بے کمال ہی کشفت دو جا بے جمال ہی, اس میں ساری سیرت بھر دی کہ آپ نے پھر اپنی تعلیمات کے ذریعے سے کفر اور دلالت کی ساری اندھیریاں کاٹ کر اجالا ہی اجالا کر دیا. کشفت دو جا بے جمال ہی, آپ نے جمال لے تمام اندھیریاں کر دی اور تمام گمراہی اور اندھیریا جا کر نور پھیل گیا اسلام کا مشرق سے مغرب تک. آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہنے والے نہ ہو. یہ حضور کی قربانیوں کا اثر ہے,
اور اس کے بعد رسول اللہ کی سیرت بیان کرتے ہیں، ایک ہی شہر کے اندر حسنت جمیع و خصال ہے. اب اس کی تشریح کرنے جاؤں تو ساری رات ختم ہو جائے. حسنت جمیع و خصال ہی یہ تو اصل چیز ہے، یہی تو حضور کی سیرت ہے. انک الاعلی خلق عظیم، اللہ نے جس کی تاریخ پیارے تیرے اخلاق تو میں سیرت سے لگا ہوں. اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق تو جو بھرے ہیں، اور وہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے سیرت پاک. کیا اخلاق تھے رسول اللہ کے کہ دشمن سے دشمن خون کا پیاسا قدموں میں گر جاتا. اخلاق سے انسان جو کام کر سکتا ہے وہ ہتھیار سے نہیں ہوتا. یہاں تک اتنی جلدی اسلام پھیلا کہ دنیا کو شبہ ہو گیا کہ مسلمان نے تلوار سے اسلام پھیلایا. اتنی جلدی پھیلے گئے مانو مار بس جا گئے دہ مار لے گئے اور تلوار لے کے گئے اور سب لوگوں کو مار مار کے مسلمان بنائے. یہی سمجھتی ہے دنیا کہ ان کی سمجھ میں کیسے آئے گا وہ. نہیں نہیں، وہ اخلاق کے ہتھیار تھے جس نے دنیا کو مار کر دیا، دشمن کو دوست بنا دیا. ایک دشمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غفلت کے اندر آپ سوئے ہیں اور وہ تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. مطلب کیا دیر لگی، خالی اس طرح کرنے کی دیر، بالکل خون کا پیاسا ہے. اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں ان کو بالکل ختم کر دوں گا ان کے لیے اب کوئی بچاؤ کی صورت نہیں، کیونکہ صحابہ بھی اس وقت میں موجود نہیں تھے. اس کو پورا یقین ہے کہ بس میں نے اب گردن اڑا دی، اور یہی نیت بھی تھی اس کی، اس نے تلوار اٹھائی اور اب کہہ رہا ہے کہ بول کون بچائے، اب کون بچائے گا تجھے، کیونکہ اب پورا مارنے کا ارادہ اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر گھبرائے بغیر فرمایا کہ اللہ مجھے اللہ بچایا. کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. میرے ساتھی نہیں ہے، میرے صحابہ نہیں ہے، میری فوج نہیں ہے، میرا خدا تو ہے. اتنے اطمینان کے ساتھ آپ نے کہا، بس آپ کی زبان سے اللہ ہو نکلا، اس کا کلیجہ دھوج گیا. اللہ کی عظمت کے ساتھ آپ کے گلے میں سے اللہ نکلے، پھر دیکھ لیجیے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اسی کو اقبال نے کہا، سنی نا مصر و فلسطین ہے وہ عزا میں نے، نعرے تکبیر تو بہت ہے، نعرے تکبیر تو بہت ہے، مگر کہیں وہ سننے میں نہیں آتا وہ نعرے تکبیر جو بلال کی اذان میں تھا کہ کلیجے ہلا دیتا، جو صحابہ کی اللہ اکبر میں تھا کہ پہاڑ گرا دیتا تھا. صحابہ نے ایک نعرے تکبیر لگایا تو پہاڑ پھٹ گیا اور چٹان نیچے دھام سے گر گئی. ایک نعرے تکبیر لگایا دریا تھم گیا، اس کی موجوں پر گھوڑے چلنے لگے. دست تو دست ہو دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم. تو اس کو اقبال مرثیہ پڑھتے ہیں کہ کیا ہماری اب یہ گلو خراشی ہے، اچھے اچھے اذان دیتے ہیں مگر نعرے تکبیر میں کچھ مزہ نہیں رہا. کہتے ہیں وہ کفرستان، اقبال کے زمانے میں تو ہندوستان کفرستان، تو بھائی یہ کفرستان وہاں بھی کفرستان ہے. کفرستان میں کیا نعرے تکبیر کا مزہ آئے گا؟ اس لیے کہتے میں پاکستان گیا، ان کے زمانے کا پاکستان. اقبال کے زمانے کا پاکستان کون ہے؟ مصر فلسطین. تو اسلامی حکومتیں وہاں جا کر آ کر مرثیہ لکھا ہے، کہتے سنی نہ مصر فلسطین میں وہ ازا میں نے، وہ بھی وہ نعرے تک بھی نہیں سنائی دیا. کون سا دیا تھا؟ جس نے پہاڑوں کو راشے سیما، جس سے پہاڑ کے چٹانیں ٹوٹ پڑتی تھی، دہل جاتے تھے، وہ نعرے تک بھی نہیں سنائی دیتا. کیوں؟ اس لیے وہ اندر کی عظمت نہیں ہے، خالی زبان سے نکلتا ہے، اندر اس کی عظمت نہیں ہے. جیسے خالی کوئی وار کرے، خالی وار کرتی نہیں پولیس، دم کر کے آواز ہوگی تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کے اندر گولی تو ہے ہی نہیں، تو اس واسطے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لاش بھی نہیں پڑے گی. لیکن اگر اندر پا پار بھرا ہوا ہے پھر دیکھیے لاشوں پر لاشیں گر جائے گی. تو ہمارا نعرے تکبیر خالی ہے، بھرا ہوا نہیں. وہ اصل میں چیز تھی صحابہ اکرام میں، وہ عظمت الہی جتنی آپ کے دل میں ہوگی اتنا آپ کا نعرے تکبیر رنگ لائے گا، اور جتنا عظمت سے خالی ہوگا اتنا کچھ. تو حضور کے نے فرمایا کہ اللہ، بس اس پر اتنی اس پر ہیبت طاری ہو گئی، اس کا ہاتھ لرز کرنے لگا، اس کی انگلی سے پکڑ چھوٹ گئی، تلوار گر گئی، یعنی بدن کا جوڑ جوڑ ڈھیلا ہو گیا دیکھیے، اور لرزنے لگا. آپ نے اب تلوار اٹھا لی، آپ نے اب پوچھا اس کو، اس کا سوال کہ بول اب تجھے کون بچائے گا، تیرا سوال تجھے کر رہا ہوں، بول اب تجھے کون بچائے گا. وہ کافر کیا کہتا، وہ تو سمجھا کے گیا میں، تو کہتا لا احد، کوئی نہیں بچائے گا. اور میں کیسے کوئی نہیں بچائے گا؟ وہ خدا کہ جس نے تیرے ہاتھ سے مجھے بچایا، وہی خدا آج میرے ہاتھ سے تجھے بچا تھا، جا میں نے چھوڑ دیا. وہ حیران رہ گیا، چکر کھا گیا. کہتا ہے درمیان ہے کارے دریا تختہ بندم کر دئی، درمیان ہے کارے دریا تختہ بندم کر دئی، بعد میں گوئی کے دامن ترمک ہوشیار باش. مجھے تو دریا کی موجوں میں کھڑا کر دے، کہتے پائچے نہیں بھیگے، پائچے کیا گائچے بھی بھیگ جائیں گے. پانی کی موجوں میں کھڑا کر دو کہ پائچے نہ بھیگے، ارے سر کے امامہ بھی بھیگ جائے گا. تو کہتا ہے کہ آپ مجھے کہتے جہاں چلا جائے، بیڑیے تو آپ نے ڈال دی میرے پاؤں میں، مجھے تو اپنے اخلاق کی بیڑیوں سے جگہ جب کہاں جاؤں، قربان جاؤں آپ پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ گو گوہر احمد رسول اللہ. سو جوش میں آ کر کے اس نے پڑھا کلمہ طیب، مسلمان ہو گیا. ایمان لیا. یہ دیکھیے کسی نہ کسی تلوار نے مارا, تلوار تو انسان رہ گئی, وہ اخلاق نبی نے اس کو مار کر دیا کہ کلمہ پڑھ لیا. تلوار مار دی تو ہو جاتا جاتا جہنم میں, مگر اخلاق نے اس کو ایمان اور جنت دلایا. حضرت علی کا ایک واقعہ سناؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جہاد کے اندر ایک کافر کو دیکھا کہ اس نے 10 مسلمانوں کی لاشیں گرائی, بڑا جبرا تھا کمبا, جس پر جاتا اس کو ٹکڑی کر دیتا, بچاؤ بچی نہیں سکے. حضرت علی دیکھ رہے کہ 10 مسلمانوں کی لاشیں اس نے گرائی, اب ان کو ایک دم غصہ آیا, یہ ایک دم اس کی طرف بکھرے شیر کی طرح کہ اس کو مارو, خبیث کو خدا جانے اور کتنی لاشیں گرائے گا. جاتے ہی سیدھے ایک ہی دھکے کے اندر اس کو چت گرایا آپ نے. جب وہ چتا گرا اس کے سینے پہ چڑھ گئے, اب تو بے بس ہو گیا, اور خنجر اپنا نکالا تاکہ اس کے سینے میں بھونک کر اس کو کنارے جہنم کر دیں, اور وہ دیکھ رہا ہے بالکل بے بس ہے, ختم, اس کے لیے کوئی صورت نہیں بچاؤ. جب اسے دیکھا کہ اب یہ مجھے ماریں گے اور میں ختم, اور وہ دیکھ رہا ہے بالکل بے بس ہے, ختم, اس کے لیے کوئی صورت نہیں بچاؤ. جب اسے دیکھا کہ اب یہ مجھے ماریں گے اور میں ختم ہو جاؤں گا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا, ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا, اس کمبخت نے کیا کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا. مرتا کیا نہ کرتا ہے, اب اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنی بھر نکل, مرنا تو ہے اس کے ہاتھ سے, ابھی ابھی مار ڈالے گا, اب میں کچھ کر نہیں سکتا تو لاؤ کم از کم تھوکو تو صحیح منہ پر, اتنا تو کچھ بدلاؤ تو ہوتا ہی. اس نے اس لیے سے کبھی ایک مارتے دو ماریں گے اور کیا کریں گے, اس نے تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم اس کے سینے پر چھوڑ گئے اور خنجر واپس کھینچ لیا. جو بالکل مارنے کی تیاری تھی وہ خنجر واپس کھینچ لیا اور اس کے سینے پر سوت رہے. اس کو وہ خلاف, وہ تو سمجھا کہ ایک مارنے کو تو دو چار مار لیں گے, جب انسان غصے ہوتا ہے پھر بہت بہت آگ میں مار دے, آگ میں پھوڑ لا رہا ہے, مارنا ہی ہے مارا, لاؤ اپنی بھڑ نکال لوں, اس نے تو اس لیے سے کیا, مگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا جا چلا جا. وہ حیران رہ گیا, اس کا بھی یہی عالم ہوا, اس نے کہا کہاں جاؤ, کہا جہاں چلے جانا ہو, یہ تو بتا تم نے مجھے, اب تو میں نے اس لیے تھوکا تھا, اب تم مارنے کو تو ڈبل مار لو گے, چھوڑ کیسے دیا, میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے کہا دیکھ, پہلے جب میں نے تجھے پچھاڑا اور تیرے سینے پر بیٹھا خنجر لے کر, میں تجھے جو مار رہا تھا محض اللہ کے لیے مار رہا تھا کہ تو اللہ کا دشمن ہے, تو نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے, میرا ذاتی کوئی نقصان نہیں کیا تھا, میرے بیٹے کو نہیں مارا تھا, میرا گھر نہیں چورایا تھا, مجھے کوئی گالی نہیں دی تھی, میرا کچھ نہیں بگاڑا تھا, مجھے جو دشمنی دوسری تھی محض اللہ کے لیے تھی کہ تو اللہ کا دشمن ہے, اس لیے میں تجھے مار رہا تھا اور برابر مار رہا, مگر جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا میرا ذاتی انسلٹ کیا تھا, اب مجھے نفس میں غصہ آیا, کوئی آدمی تو مارے گا, ہم بھی بیٹے کو مار دیں انسان, مجھے ذاتی میرا انتقام کا جذبہ ہو رہا, میرے منہ پر چکا خبیث ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا نہ خلاص, اب یہ اخلاص نہیں رہا, اللہ کے لیے میں مارنے والا تھا, اب تو اپنے لیے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے, تو میرے منہ پر چکا اس کا بھی بدلا ہو جاتا, اور ہم جو کام بھی کرتے محض اللہ کے لیے کرتے ہیں, اپنے لفظ کے انتقام کے میں کر نہیں سکتا, دونوں کو الگ کر نہیں سکتا تھا, اس لیے اب چھوڑ دیا جاتا. بس اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کا غلام ہو جاؤں, جو مذہب یہ تعلیم دیتا ہے وہ مذہب سچا ہے, کون سا مذہب سچا ایمان لیا ہے, یہ اخلاق نے لوگوں کو ایمان دلایا ہے, معاف کیے ہیں, نہ کہ تلوار ہے, تلوار کیا کرتی, مگر دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا, اسے دنیا یوں ہی پھوڑ رہی ہے. تو اخلاق کریم آنا آپ کے وہ تھے, کیا ہے حسنت جمیع و خصال ہی, ساری اخلاق آپ کے گھر والوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, پرایوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ, وہ اخلاق کریم آنا تھے کہ دنیا اس کا نمونہ پیش نہیں کر سکتا, دنیا پتھر مار رہے اور آپ دعا دیتے چلے جا رہے, اور تعلیم بھی یہی نہیں اس کی طرف, بہرحال پوری سیرت بھر دی اس کے اندر, جس کو ابھی بیان کرنے کے لیے وقت کافی نہیں ہے. حسنت جمیع و خصال ہی, اس نے فرمایا کہ ہم اس کے بدلے میں کیا پیش کر سکتے ہیں کہ آپ پر درود و سلام بھیجے, صلو علیہ وآلہ, درود شریف پڑھیے, اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. تو میں نے کہا یہ بلغ الولا بکمال ہی, کشفت بجاب جمال ہی, حسنت جمیع و خصال ہی, تین شعر ہیں مگر کمال ہے, دریا کو کوزے میں بھر دیا, یعنی پوری سیرت پاک اور پوری آپ کا رتبہ اور آپ کی عظمت اور آپ کو مقصد بعثت سبھی آ گئے. مقصد بعثت کیا تھا؟ کفریات اور گمراہیوں کو دور کر کے ہدایت لانا, انہیں کشفت دجاب جمالی, مقصد بعثت بھی بھر دیا اور ساتھ ساتھ آپ کی سیرت پاک کو بھی بھر دیا. ان دو تین شہروں کے اندر یہ کمال کیا ہے, یہ ان کی ہر آدمی کا کمال نہیں, ہر آدمی کے اندر یہ کمال نہیں, یہ بعضوں کو اللہ دیتے. دیکھیے اکبر الہ آبادی, ایک ہی مصرے میں مسلمان کیا تھے, او ہو مسلمانوں کو عروج اور انتہا, ایک مصرے میں, شہر میں ایک مصرے میں, جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں, بس اس کو کھولیے تو سی ذرا رات بھی ختم ہو جائے, یعنی جنہوں نے اتنے بڑے اتنے چڑھے کہ جن کے جلال اور عظمت ایمان کسرا کا تخت شاہی پر بیٹھنے والا برداشت نہیں کر سکتا تھا, گھر جاتا تھا, چوک جاتا تھا, اپنی عزت اپنی عظمت وہ چھا گئی, کہاں تو وہ مدینے میں گزری پوش ہے, ایک چار جبا پہنے جس کے اندر 17 پیمن ہے, اور کھجوری کے درخت کے نیچے اینٹ کھلانا کا سو رہا,
اور جس کی فوجیں لڑ رہی ہیں اور تخت و تاج الٹے جا رہے ہیں کسرا اور قیصر کے، مگر اس کا جلال وہ ہے، ایمانی عظمت وہ ہے کہ تخت شاہی کا ایمان کسرا کا بیٹھنے والا سنتری پہروں کے اندر جب نام آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تو ڈر جاتا ہے، لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، دل ڈال جاتا ہے. جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایمان اس برا تو ایمان کسرا ہے. جن کے جلوے اتنی شان جن کی اونچی کہ جنہوں نے اتنی دور سے لگے اتنی دور بڑے بڑے بادشاہوں کو لرزا دیا، یہ جنہوں نے عظمت اسلام کے جھنڈے بلند کر دیے. جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ای بہانوں میں، اور اب کیا ہو گئے دوسرے مصرے میں کیا ہو گئے، کتنا گرے حد کر دی، ان کی خاک آج اڑی پھرتی ہے ویرانوں میں. یعنی ایوانوں اور ویرانوں کا جوڑ، یہ تو جن کو شعر کلام ہے میں دخل ہے وہی سمجھتا ہوں، ایوانوں میں اور ویرانوں میں، کہاں تو ایوان میں تھے اور کہاں ویرانوں کے اندر. ان کی خاک آج اڑی پھرتی ہے ویرانوں میں. بھی خاک انسان کی دھجیاں اڑے کسی شہر میں کسی ٹاؤن میں تو مولوی صاحب کی پگڑی پر جا کے بیٹھے گی، کسی کی ٹوپی پر جا کے بیٹھے گی، کسی پٹی والے مانگ والے کی مانگ پر جا کے بیٹھے گی، اور کسی چوٹی والی کی چوٹی پر جا کے لگے گی. اس سے عزت ملی؟ دھجی اڑی، خاک اڑی، مگر بیٹھی تو جا کر کچھ عزت تو ملی کسی کے سر پر. مگر ویرانے کے اندر کہ جہاں کوئی نہ ہو اور الو اور بوم اور جھانکر بستے ہو، وہاں اگر دھجی اڑے گی تو کہاں وہ بوم پر الو پر جھانکروں پر جا کر گرے گی. یعنی اتنی بھی وقت نہ رہی. ان کی خاکہ جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں، ان کی خاکہ جو اڑی پھرتی ہے ویرانوں میں. یہ ان کا کمال تھا کہ ایک ایک مشرے کے اندر پوری تاریخ بھرتے تھے، خود داد دیتے ہیں، کہتے ہیں کہاں تک داد دوں تیری بلاغت کی میں اے اکبر، کہاں تک داد دوں تیری بلاغت کی میں اے اکبر، کہ تیرا ایک مصرع لاکھ مضمونوں کا حاصل، مضامین کی مضامین بھر دیتے. تو خیر بہرحال امام ارے سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے اس دو شہر کے اندر بھاری تاریخ بھر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دریا کو کوزے میں بھر دیا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ الحمد شریف یہ قرآن پاک پورا کا پورا الحمد شریف کے اندر ہے. سورہ فاتحہ جسے کہتے ہیں الحمد شریف، اس کا نام حضور نے سورہ فاتحہ کیوں، یہ قرآن پاک کا افتتاح ہے، قرآن پاک یہیں سے شروع ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک کی، اس لیے فاتحہ کے معنی افتتاح ادگاٹن کے ہے. فاتحہ الکتاب قرآن پاک کا افتتاح متھارا، یہی سے افتتاح ہوا ہے قرآن پاک سے اگزام سورہ فاتحہ ہے. اب چونکہ عام طور پر دعا کے اندر بھی فاتحہ پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ، اس لیے فاتحہ پڑھو تو لوگوں نے فاتحہ اور ہی معنی میں کر لیا، ورنہ اصل چیز کیا تھی کہ دعا کی افتتاح سورہ فاتحہ سے ہوگی کہ پہلے الحمد شریف پڑھی جائے، پھر قل اعوذ بالنار قرآن الفلق، اور پھر اس کے بعد اپنی دعائیں شروع کی جائیں. تو اس لیے قل ھو اللہ پڑھی جاتی ہے دعا کے اندر، الحمد شریف سے شروع کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب. تو سورۃ الفاتحہ مفسرین نے فرمایا کہ سارا قرآن 30 پارے سب اس کے اندر سمو گئے، یعنی پورے قرآن کے اندر جتنے مضامین پھیلے ہوئے ہیں سارے مضامین اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں. دریا کو کوزے میں بھر دیا، اسی لیے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام الکتاب بھی کہا. جیسے ماں کے پیٹ میں سارے بچے ہوتے ہیں پھر وہ پھیل جاتے ہیں کہ یہ گھر میں رہتے ہیں وہ گھر میں رہتے ہیں وہ گھر کتنا کہاں سے کہاں پھیل گئے، تو اسی طرح سے یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کی نانی ماں ہے. اس کے پیٹ میں سب قرآن تھا، وہ سب نکلا، پھر دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا پارا، پانچواں پارا، تیسرا پارا، سب پھیلے. تو ام القرآن اس کو کہا ہے، تو سارا قرآن پاک کو حاوی ہے. تو قرآن مجید کے اندر یا تو ایمان اور عقائد ہے، اور یا احکام اور دلائل ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ قصص اور امثال، یہ تین ہی چیزیں بڑے بڑے پوائنٹ قرآن پاک کے جنرل پوائنٹ، یہ تین ہیں، ایمان اور عقائد اور احکام اور الحجج دلائل، اور تیسری چیز مثل قصص اور امثال عبرت اور نمونوں کے لیے. یہ قرآن پاک تین حصوں پر تقسیم ہوا ہے، سارا الحمد شریف کے اندر موجود. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہے ایمان و توحید. اس کے بعد احکام اور دھوجت دلائل کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ارے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے احکام، اللہ کی عبادت، اللہ سے استعانت، خدا کے عوامل کے اتباع اور خدا کے نواہی سے اجتناب. اس میں وہ دوسری چیز ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم، صراط یہ ہے امثال اور قصص، کہ اس میں یہود و نصارہ مغضوب علیہم و الضالین ان کے پناہ مانگنے کے لیے، اور منعم علیہم صراط الذین انعمت علیہم، سارے انبیاء کے خلیل اللہ کا، کہیں بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا، بیان کہ یحییٰ کا، کہیں زکریہ کا، کہیں ادریس کا، سب منعم علیہم. تو قصص و امثال سب اس میں، سارے منعم علیہم سب آ گئے. اب اس کو کھولتے جاؤ ہو سارے انبیاء کا ذکر کرتے چلو، اس کا کیا واقعہ، اس کا کیا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا قصہ، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، الذین انعمت علیہم میں سب آ گئے، سارے انبیاء، سارے جتنے واقعات، اسکندر ذوالقرنین کا، سورہ کہف کا، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت علیہ السلام کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور موسیٰ علیہ السلام کی امت جو پھٹکاری گئی حق سے اپنے توریت کو چھوڑنے کی وجہ سے، انجیل میں تحریف کرنے کی وجہ سے، اپنے انبیاء کی تعلیم کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کو ان کو اوپر کیا قسم نازل ہوا، وہ سارا قرآن میں بنی اسرائیل کے واقعات اور ان پر خدا کا عذاب، ساری چیزیں اندر آ گئی. اس اعتبار سے الحمد شریف پورے قرآن کے سارے مضامین اس کے اندر موجود ہیں. تو اسی طریقے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ سارا دریا کنویں میں بھر دیا ہے. اسی طرح امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری سیرت پاک کو اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات کو اور شرف کو اور فضیلت کو اور موجودہ کو سب کو اس نظم کے اندر پھر ہو گیا. بہرحال یہ تھا بلغ اللہ کا مطلب، اور یہ اس کی مقبولیت اصل بتلانا مقصود تھی کہ یہ اشعار حضور نے بہت پسند کیے ہیں اور آپ نے اس کو سنا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بار بار اس کو زبان پر لاویں اور اس کا نظم رکھیں. اور اسی طرح سے قصیدہ بردہ جب موقع میرے کو پڑھتے رہے، بہت چھوٹا سا ہے، ہر روز ایک ختم اس کا آسانی سے ہو سکتا ہے، صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائے تو ایک گھنٹے کے اندر تو پورا ختم ہو سکتا ہے. اس کا ترجمہ بھی علماء نے لکھا ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، اور انگلش میں بھی آپ کرا سکتے ہیں اس کے مطالب اتفاظ، تو وہ بڑا مفید ہوگا. اور اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے حسن حسین، وہ بھی اسی طرح بڑی مصیبتوں کے اندر لکھی گئی ہے اور اس کی مقبولیت بہت بڑی، کہ بہت ظالم بادشاہ نے چڑھائی کی تھی اسلام اور مسلمانوں پر اور قتل عام شروع کیا. اس وقت میں یہ اللہ کے بندے نے جن کے مصنف ہے، انہوں نے بس یہ کتاب لکھی اور اس میں دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریفیں وغیرہ ہیں. تو یہ کتاب جیسے انہوں نے لکھ کر تیار کی اور پھر اس کے وسیلے سے دعا کی اور ایسے کچھ قدرت سے مار پڑی کہ وہ پوری فوج اور ملٹری جو قتل عام کر رہی تھی دم دبا کے بھاگ گئی، ایک عجیب خیر سے ان پر ہیبت طائی ہو گئی اور سب مسلمانوں کی جانیں بچ گئی. ایک واقعہ ہے تاریخی، تو اس وقت سے یہ حسن حسین کی بنی. اس کا نام ہی حسن حسین ہے، مضبوط قلعہ. قلعہ جو ہوتا ہے جس میں فوج کی حفاظت کی جاتی ہے، حکومت کی حفاظت کی جاتی ہے، محفوظ قلعہ بن گیا. تو حسن حسین کی بھی بڑی مقبولیت ہے، خالص گھر میں رکھنے سے برکت ہوتی ہے، پھر اس کو پڑھو تو کیا پوچھنا ہے. اور اسی طرح ایک تیسری کتاب، کتاب الشفا، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کا نام ہی کتاب الشفا، شفا للامراض، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ذکر خیر اس کے اندر بھر دیا ہے قاضی صاحب. تاریخ اور موجودات اور حالات وہ اتنی مقبول ہوئی ہے کہ جس دریا کے اندر کسی کے پاس تھی اپنی پیٹی میں، سارا جہاز ٹوٹ جاتا ہے اور سب غرق ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی پیٹی لے کر تختے پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ جان اس کی بچ کے چلا آتا ہے. اس کتاب کی برکت پورے گھر کو آگ لگ گئی، سب جل گیا، لیکن جس روم میں کتاب الشفا تھی وہ روم بالکل محفوظ رہ گیا اور اسی میں سارا کچھ تھا، اپنے مال میں متاع اور سب کچھ. تو بزرگوں نے آزمایا ہے کہ یہ کتاب جہاں کہیں ہوگی اس گھر میں خیر اور برکت ہوگی، بلائیں اور آفتیں، جن اور بھوت، ہر چیز سے نجات ہو جائے گی. بہت مقبولیت اللہ نے اس کو دی ہے. تو یہ کتابیں اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت لی گئی ہے، حضور کا توسط لیا گیا ہے. تو اس طرح ہر دور کے اندر بزرگوں نے جہاں بھی ایسے موقع آئے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت اور تعریف کر کے کیا ہے، اور اللہ نے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں ٹال دی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پلیگ چلا، پلیگ کا مرض ہوتا ہے، پلیگ کا مرض چلا، اتنا سخت مرض کہ ہزاروں میت پڑنے لگے، گاؤں کو گاؤں خالی ہونے لگے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ خیال آیا کہ یہ مرض تو لا لگا ہے، یہ تو اللہ کا قہر ہے، اس کا کوئی علاج تو ہوتا ہی نہیں. تو انہوں نے اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب اسی وقت لکھنا شروع کی، پوری سیرت اور آپ کے معجزات وغیرہ سب ڈھنگ کے لکھے اور پھر سب کو جمع کیے اور کہا بھائی اس کی بھی سہوار وسیلے سے دعا کرو. اور آپ نے دعا کی، لوگوں نے آمین کہی. اسی روز سے بس ادھر دعا ہوئی ادھر میت ہونا بند ہو گیا. اتنے مرد میت پڑتے تھے کہ دفنا مشکل ہو گیا، لاشیں سڑ گئی تھی اور پھر ہر ایک ڈر رہا ہے. اللہ کا فضل سے بالکل ایک بھی میت، جتنے وہ مبتلا تھے وہ بھی سے بچے ہو، جو مرد مر گئے لیکن جتنے کو پکڑا گیا تھا پہلے کے بیماری کے بغل میں سے نکلتی وہ بھی اچھے ہو گئے. اور یہ تو ایسا ہے کہ یہ گاؤں پھر وہ گاؤں پھر وہ گاؤں، ہوا چلتی ہے، گاؤں کے گاؤں صاف کرتی چلی جاتی. بس وہ کتاب جس وقت آپ نے لکھی اور اس کی وسیلے سے دعا کی اور بس ختم ہوگی بیماری، اٹھ گئی، دنیا سے نکل گئی، کہیں بھی نہیں رہی. یہ چیز ہے کہ اللہ کے بندوں نے ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذکر خیر اس کو وسیلہ بنایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیارے ہیں، لہذا ان کے تصدق میں حق تعالیٰ جب ہم سچی محبت کے ساتھ اظہار کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہے. وہ کتاب جس کا میں نے ذکر کیا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اب تک موجود ہے. اس کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب، نشر الطیب خوشبو کی مہک فی ذکر الحبیب، اللہ کے محبوب کے تذکرے کی وجہ سے خوشبو کی مہک رہی ہے. یہ نام اس کا رکھا ہے، وہ بھی چھوٹی سی ہے مگر ساری سیرت و صحیح واقعات معجزات اور آپ کی سیرت پاک اور آپ کے حالات سب اس میں جمع ہے. بڑی پائیدار کتاب ہے، وہ بھی اگر ہم پڑھیں اور ختم کر کے دعا مانگیں، جو مقصد کے لیے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ پوری کرے گا. تو خیر بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم جمع ہوئے اور ہم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک حالات سنے.
اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبولیت نصیب فرما رہے ہیں اور حق تعالیٰ اس کی برکت سے اور اس کے طفیل سے ہمارے ملکی جو مشکلات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ دور فرما رہے ہیں. اب ہم دعا کر رہے ہیں.
شیخ قاضی رحمتہ اللہ علیہ کے مطابق مولانا سنا ان شاء اللہ کل گریٹ سیٹ کے اندر مولانا امام الحدیث حضرت بخاری امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے مطابق بیان فرمائیں گے. امید ہے آپ لوگ وہاں حاضر ہو کر مولانا سے امام بخاری کے مطابق بہت سنیں گے.
میرے دوستوں اور بزرگوں, بار بار مجھے آزمایا ہے جب میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک جس مجلس میں ہوتا ہے اور اس وقت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. اور بہت سی جگہ تجربہ کیا ہے, ایسی موقع پر بازوں نے اولاد کے لیے دعا کرائی ہے, دوسرے سالوں نے بشارت سنائی کہ اس وقت آپ نے دعا کی تھی ہمارا کام بن گیا, برسوں سے اولاد دی تھی اللہ نے اولاد دی تھی. اس لیے آج اس مجلس کے اندر دوسرا کچھ نہیں, صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج مبارک, آپ کا رتبہ, آپ کی فضیلت اور بزرگوں کے حالات یہی چیز آئی ہے. اور اللہ کے ولی اتنے مبارک ولی امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو اللہ نے ملا کا درجہ بھی دیا تھا, ان کے دوسرے بہت سے حالات تھے مگر بات طویل ہو گئی اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے. عجیب و غریب ان کے حالات تھے. اور حضرت شاہ عبد الرحیم کا ایک واقعہ سنا دوں, اس کی مناسبت ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ, وہ بہت بڑے بزرگ اولیاء میں سے تھے. وہ ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ربائی تھی, شیخ سعدی کی ایک ربائی پڑھ رہے تھے. وہ کیا تھی؟ جزیاد حق ہر چکنی عمر زائست, جزیاد حق ہر چکنی عمر زائست, جو سر عشق ہر چبخانی بتالت. وہ ذکر اللہ کہ اللہ کی یاد کے علاوہ جو کچھ کہو سب بیکار ہے, اور اللہ کے عشق اور محبت کی باتیں بس وہی باقی سب لچر ہے. جزیاد حق ہر چے بگوئی, ہر چے بگوئی عمر زائے است, ہر چکونی عمر زائے است, اور جو سر ریشت ہر چے بخانی بتالت است. سادی بشور لوہ دل ازیاد غیر حق. سادی کہتے ہیں سادی دل کی تختی میں سے سب بجا دے سوائے اللہ کا نام رہے سب بج جائے. بس یہ میرے کہا کچھ مال بھی ہو, دولت بھی ہو, فرنیچر بھی ہو, اسباب بھی ہو, کاریں بھی ہو, جوائرہ سب ہو, مگر دل کے اندر نہ سب باہر رہتے والی تجوری میں, الماری میں, بنگلے میں ہو, دل میں نہ ہو, دل میں صرف خدا بس میرا پاس, کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. دل میں اللہ کو رکھو, دل میں یہ چیزیں آدھی برباد کر دے گی. سادی بشوئے لوہے دل ازیاد غیر حق, علم گرا بحق ننما یت جہالت. وہ علم کہ جس سے اپنی معرفت نہیں ہوئی, اپنے خدا کی معرفت نہ ہوئی, وہ علم جہالت ہے, وہ علم نہیں. تو چاہے کتنا بڑا علم کیوں, علم تو حقیقت میں وہی ہے جس سے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل ہے. بہت اونچے شہر ہے. یہ روائی پڑھ رہے تھے حضرت مولانا شاہد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ یہ روائی کو پڑھتے پڑھتے یہ آخری مصرے میں آ کر اٹک گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسے مجھے برابر یاد ہے لیکن جس کسی سے پڑھنا چاہتے ہیں بھول جاتے ہیں. تب وہ پڑھا انہوں نے کہ جز یاد حق ہر چکونی عمر زائست, جز سر ریشت ہر چبخانی بتالت, سادی بشوئے لوہے دل ازیاد غیر حق. اب آگے مسئلہ یاد نہیں آتا, یہاں آ کر ہٹ کے بار بار پھر پڑا, یہ تو سب یاد تھا نا, کیوں بھول گیا, کیا ہوا, یہ آخر مسئلہ کیا ہے, وہ یاد نہیں آتا. کئی دفعہ بچاروں نے دہرایا, بڑے پریشان, پھر شروع سے پڑا, پھر شروع سے پڑ گیا, پھر ہٹ کے تین دفعہ پڑا, اٹک گئے. اور مزہ آ رہا تھا کہ یار کتنا اچھا روبائی ہے اور آخری مسئلہ یاد نہیں آتا. اتنے میں ایک شخص نکلے گلی میں سے, نور چہرے پر اور عجیب نورانی کپڑے پہنے ہوئے, اور جب یہ یہاں پہنچ کے اٹ گئے کہ سادی بشوئے لوہے دل ازیاد غیر حق, اٹک گئے. تو انہوں نے کہا علم کی راہ بحق نہ نمایا جہالت, اللہ تیرا بھلا کرے, کب سے میں مزہ آ رہا ہوں, مسئلہ سر کیا تھا کہ بات یاد نہیں آتا. ایک دم لگ کے ان کی ملاقات کی اور کہا خدا کے بندے آپ کون؟ کہا بس نام مت پوچھو. جو کہ چلنے لگے تو ان کو پان کی تو عادت, پان کی ڈبیا بھی ذرا پان تو کھاتے جاؤ یار. اور انہوں نے کہا ہمیں اس جہان میں ہے جہاں پان نہیں کھایا کرتا. گھبرائے یہ کیا کہہ رہے؟ تو فرمایا کیا آپ کا نام؟ تو فرمایا کہ چلتے بھی کہا ساری ہم ہی فقیر ہے, بندہ ہی ساری ہے, چلا دیکھتا تو کہیں نہیں, ساری ہم ہی فقیر سے نکل گئے. یہ ہے رجال غیب, یہ بہت بڑا درجہ ہے, پتا چلتا ہے کہ کتنے اونچے درجے گئے. یہ چیز ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر, پیارے حبیب کا ذکر خیر, بزرگان دین کا ذکر خیر. انشاءاللہ اس مجلس میں جو دعا کرو گے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا.
اپنے دین ایمان کے لیے سب سے پہلی دعا، دنیا پھر مانگو، اور اپنی اولاد اپنی نسل کے ایمان کے لیے کہ یہ ہماری نسل یہ آج کل کے بدلے ہوئے حالات کے اندر کے بدل نہ جائے، ایمان ان کا چھن نہ جائے، ماحول ان کو گھسیٹ نہ لے اور یہ کہیں جہریت کی طرف اور نسلیت کی طرف نہ چلے جائیں، ایمان سلامت رہے اور ترقی کرے جتنی کرے، مگر ایمان مسلمان بن کر ترقی کرے. اللہ تعالیٰ ہماری نسل میں ایمان باقی رکھے، اور پھر ساتھ ساتھ ہم سب کو اللہ ایمان میں اور زیادہ ترقی عطا فرماوے، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے تو میری خاص دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جیسا ان کو جوانی سے مالا مال کیا، اللہ دین و ایمان سے ان کو مالا مال کر دے، اور یہی زمانہ ہے جنت کمانے کا، سیزن یہی ہے، بڑھاپے میں سیزن نہیں، سیزن ہوتے سے پینشن کھانے کا ہے، ابھی کمائی کی سیزن ہے. اس لیے میرے نوجوانوں اللہ سے مانگو بھی اور کوشش کرو انشاءاللہ تعالی دین دنیا دونوں بن جائے گی، اور پھر اس ملک کے اندر جو ہمیں خطرات ہیں وہ اللہ دور کر دے. اللہ سب کر سکتا ہے، سارے منصوبے اور سکتا ہے، ساری اسکیمیں بدل سکتا ہے. ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم نے ہمارے باپ دادا نے بڑی مصیبت سے آگے اس ملک میں بسایا ہے اور جمایا ہے، اے اللہ تو اب ہمیشہ کے اس کو جمع ہوا رکھ، تو ہمارے حق میں فیصلے کر دے کہ اکھاڑنے والے اکھڑ جائیں مگر ہم نہ اکھڑیں. اللہ تعالیٰ سب کر سکتے ہیں، دعا کریں، اور پھر اپنی بہتری کے لیے، اپنے دین ایمان کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے، معابد کی حفاظت کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ اسلامی دائرے میں رہیں اور ہر قسم کی باتیں اور دوسری چیزیں جو ہمارے اندر دوسروں کو دیکھ دے کر گھس آئی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم میں سے نکل جائیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر بناوے اس طریقے سے، اور ہر ایک کو اپنے لیے کسی کو اولاد کی ضرورت ہو وہ آج کی اس مجلس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبسل سے اور صدقے سے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے گا، اور جن کو جو مصیبت ہو، جو آفت ہو، جو مقاصد ہو، وہ دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات، تقدیرنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، تبلغنا بها افضل الغایات من جميع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات، لک الاخر شیء قدیر. نسألک مجیبات رحمتک وعذاب مغفرتک، والعزة ملک لذنب مغلبۃ وکل بھی والسلامۃ لکل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا ضرا الا كشفته، ولا قربا الا رحمته، ولا حاجة هي لك من حوائج الدنيا وال الكافرين. ربنا افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. نسالك حسن الخاتمه، نسالك رضاك والجنه ونعوذ من سخطك والنار. نسالك حسن الخاتمه، نسالك رضاك والجنه ونعوذ من سخطك والنار. اللهم اخذ من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. يا رب العالمين ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم کو امتحان اور آزمائش میں مت ڈال. اے اللہ تیرے بندوں کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ آج کی مجلس میں جو ذکر خور ہوا ہے، اور یہ مجلس جس اللہ تیرے اولیاء نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اللہ وہ تیرے ولی کامل کے صدقے میں، اور اللہ بزرگان دین جن کا ذکر کیا گیا ہے تو ان سب سے راضی ہے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا. اے العالمین ہم گنہگاروں سے راضی ہو جا. اے اللہ تیری رضامندی چاہتے ہیں، اے اللہ دین ایمان کی برکت چاہتے ہیں، اے اللہ تیری رحمتیں اور مغفرتیں چاہتے ہیں. اے اللہ ہم کیسے بھی دنیا میں ملوث سے مگر تیرا ڈر اور خوف تو ہمیں عطا فرما، تیرے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول کر لے. اے اللہ ہمارے حالات سے تو واقف ہے. اے اللہ بہت گندے ماحول میں رہتے ہیں، جو ہم سے قصور ہو جاتا ہے تو بہت بڑا داتا ہے، اے غفور رحیم ہے، تو ہمیں احتیاط کرنے کی. اے اللہ یہ کیچڑ ہے، اس کے اندر چھینٹے اڑتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے العالمین ہم اگر پناہ جائے، کیچڑ میں پھسل جائے تو معاف فرما، تیری رحمت کی درخواست ہے. اے العالمین تو ہمیں صحیح راستہ بدلا، تو ہم میں ہمت رحم عطا فرما. اے العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہماری رہنمائی فرما، ہمیں صحیح راستہ عطا فرما، ہماری نسل کے لیے اچھے حالات پیدا کرا دے. اے العالمین ہماری مساجد کی حفاظت کے لیے ہم کو اس ملک میں باقی رکھ اور ہمارے قدموں کو جما دے. اے العالمین ہمارے لیے اچھے حالات کے فیصلے کر دے. اے العالمین دنیا کی بہتری عطا فرما. اے اللہ جن کی جو مرادیں ہو ان تمام مرادوں اور مقصدوں میں ان کو کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ہر ایک کی نیک مرادیں پوری فرما، بھائیوں کی اور ماں بہنوں کی تمام دلی نیک مرادیں پوری فرما، ہر قسم کو الجھنوں کو دور کر دے، بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، آج کی مجلس کے جو ثواب میں ان کی روحوں کو بھی شریک فرما. اے العالمین تو ہم سب کو تیرے نیک سارے بندوں میں داخل فرما، تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ناشکری سے بچا. اے غفور دین ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ ہم سب کو خاتمہ خیر نصیب فرما. اے العالمین ہماری دعا کو قبول فرما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
جنید کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں علماء کرام کے بیانوں کی قرأت، نعتیں، نظم، اردو مشاعروں کی سی ڈی اور آڈیو کیسٹ ملے گی. کیسٹ ملنے کا پتہ جنید کیسٹ سینٹر، سدرام پورہ، بڑی مسجد کے پیچھے سورت، موبائل نمبر 9825172856. السلام علیکم۔